رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں مراد رسول محبوب بارگاہ مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب و فضائل کو ذکر کرنے کا شرف عطا ہو رہا ہے. کل کی نشست ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے ایک تمہیداً گفتگو کی. آپ کے مرتبے اور مقام کے خال خال جگہوں سے ہم نے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ کی شخصیت جس قدر ہماگیر اور ہما جہت ہے، اس کے لیے ایک نہیں کئی نشستیں ناکافی ہیں. آپ کی وہ زندگی جو قبل ہجرت تھی، آپ کی وہ زندگی جو بعد ہجرت تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے جن منازل کو آپ نے طے کیا، وہ سرکار کے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو آپ کی اطاعت تھی، اور ایک حاکم وقت اور حضور کے نائب کی اطاعت کس طرح کی جاتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈسپلن اور جو نظم و ضبط کا مظاہرہ سیدنا خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے دور پاک میں کیا، وہ اپنی جگہ پر ایک، اور اس کے بعد جب بام خلافت آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، زمام خلافت آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، تو وہ 10 سال کا عرصہ جس کیفیت کے ساتھ آپ کا گزرا ہے، تو یہ ایک بہت طویل عنوان پر اور ایک طویل گفتگو پر محیط یہ بحث ہے. لیکن خال خال چند باتیں ہم ذکر کرتے ہیں. اور اہل سنت کا شعار بھی یہی ہے کہ بارگاہ اہل بیت میں سلام پیش کرنے سے پہلے ان تمام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ جن کو بارگاہ اہل بیت نے خود اپنا امام اور اپنا مقتدا تسلیم کیا ہے. اس لیے ہمارے وہاں طریق یہ ہوتا ہے کہ پہلے توحید باری تعالیٰ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ خلفاء میں چاروں خلفاء کے حالات زندگی, اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام اور کربلا کے اس واقعے کی اہمیت, اس کی تعلیمات اور اس کی افادیت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ صدیوں سے ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہے, طریق رہا ہے, تاکہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک اور حرمت والے دنوں کے اندر ان ہستیوں کے ساتھ مکمل طور پر آشنا کرا دیا جائے اور ان کی عزت و ناموس اور ان کی قدر و عظمت سے مکمل طور پر متعارف کرا دیا جائے جن کے ساتھ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خود جو مرتبہ اور مقام میں ایک بہت بڑی منزلت رکھتے ہیں, لیکن اس ترتیب اور اس تسلسل کو انہوں نے جس اعتبار سے قبول کیا, ہمیں اس بات سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سارے جنتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بالخصوص جنہیں فضیلت اور بشارت ملی ہے, لیکن ان کی نسبت حضرات شیخین کے ساتھ کیا ہے, یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم اور بالخصوص حضرت خلیفہ بلافض سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے ساتھ کیا ہے, وہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک والہانہ جذبہ ملتا ہے. خود حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو مولائے کائنات کے شہزادے ہیں, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ شریک بھائی ہیں, باپ شریک بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ, اور حضرت فاروق حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, اور ایسے بیٹے ہیں جن کو حضرت مولا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو میری طاقت اور میری نصرت اور میرا دبدبہ دیکھنا ہو تو میرے بیٹے محمد بن حنفیہ کو دیکھ لے. یہ مرتبہ اور مقام. جنگ جمل کے اندر جھنڈا بھی آپ نے حضرت مولا مرتضیٰ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو عطا کیا تھا, اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. حسنین جو ہیں وہ سیدہ بتول زہرا سے ہیں, اور محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ دوسری زوجہ محترمہ سے ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس وقت حضرت محمد بن حنفیہ نے خود مولا مرتضیٰ سے یہ پوچھا کہ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور اس دور میں سب سے بزرگ و برتر کس کو سمجھا گیا, آپ نے فرمایا ابو بکر کو. پھر حضرت مولا مرتضیٰ سے خود ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں ان کے بعد کس کو, فرمایا عمر کو. فرمایا پھر آپ ہیں نا, یعنی یہ کہ محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اب کہوں گا تو یہ عثمان کا نام لیں گے, تو سوال کو اب چینج کیا, یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد, جب پہلے پوچھا کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے بڑی فضیلت کون رکھتے ہیں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف و مقام کون رکھتے ہیں, افضلیت کا درجہ کون رکھتے ہیں, تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرت ابو بکر ہیں. محمد بن حنفیہ جو بیٹے ہیں اپنے والد سے پھر پوچھتے ہیں حضرت علی سے, ابا حضور یہ بتائیے ان کے بعد کون ہے, فرما عمر. اب سوال کا انداز وہ چینج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابا حضور اس کے بعد پھر آپ ہیں نا, تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرما میں عام لوگوں کی طرح ایک وزراء کے مانند ہوں, اور حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنا عقیدہ اس حدیث پاک کے اندر بیان فرما دیا, کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلسل کے اعتبار جو درجہ شیخین کو حاصل ہوا ہے وہ بہت بزرگ و برتر درجہ ہے. شیخین سے مراد چار یاروں کے اندر جو ابتدائی دو شخصیت ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شیخین ہیں, یہ سب سے بزرگ و برتر ہیں. ان کے بعد جو ہیں وہ ختنین ہیں, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین اور حضرت مولا مرتضیٰ. اس لیے یہ چار شخصیات جو ہیں, حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سنی وہ ہے کہ جو شیخین کو فضیلت دے گا اور ختنین سے محبت کرے گا, کیونکہ خوارج جو ہیں خوارج جو ہے وہ روافض جو ہیں وہ شیخین کی عظمت و شان کے منکر ہیں، اور خوارج جو ہیں وہ حضور کے دونوں داماد ختنین عثمان غنی ذی النورین اور حضرت مولا مرتضیٰ کی عظمت کے منکر ہیں۔ تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے دور مبارک میں 1400 سال پہلے اس کی تعریف فرمائی، فرما اہل سنت وہ ہے کہ جو شیخین کو فضیلت کرنے کا قائل ہو اور ختنین سے محبت کرنے کا قائل۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو یہ درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور مبارک سے چلا آیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت انس ابن مالک جو حضور علیہ السلام کے خادم ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے، آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ تو میری عمر بہت کم تھی، 10 سال کے لگ بھگ تھی۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا۔ حضرت انس اس کے راوی ہیں، ان کا مرتبہ ذرا سن لیں جس طرح کل حضرت عبداللہ بن مسعود کا آپ نے سنا۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور سید عالم کی خدمت کیا ہے اور حضور کی عنایات اور شفقت مجھ پر اتنی رہی کہ سرکار نے کبھی مجھے کسی کام پر نہ نہیں کہا اور کسی مطالبے پر اگر نہیں کہا، کبھی مجھے حضور نے ڈانٹ نہیں پلائی، جو میں نے مانگا حضور نے نہ کبھی نہیں کہا، جب میں نے کوئی کیا تو حضور نے اس پر اگر نہیں کیا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔
سبحان اللہ۔
یہ میرے امام نے اس ادا کو یہاں سے لیا ہے۔ اب آپ غور کریں اس پر، حضرت انس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے، سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا اور حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین تیرے اہل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت انس وہ ہیں جن کے 100 بیٹے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے 100 بیٹے ہیں اور بہت لمبی عمر انہوں نے پائی، اور ہمارے امام فقہ کے حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کا دیدار کوفے کے اندر کیا۔ ان کی والدہ ماجدہ جن کا ذکر ہوا اس سے پہلے بھی، صحابہ کرام کی جماعت میں بہت بڑی عظمت کے یہ متحمل ہیں اور بہت بڑی شان و جلالت رکھنے والے ہیں، سرکار کے خادم خاص ہیں۔ ان کے شاگرد حضرت ثابت بنانی، وہ جب ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو حضرت انس ابن مالک سے مصافحہ کرتے ہیں، تابعی ان کے شاگرد ہیں، وہ مصافحہ کرتے ہیں تو حضرت انس کا ہاتھ یہاں سے بھی چومتے ہیں، یعنی ظاہر سے بھی چومتے ہیں باطن سے بھی چومتے ہیں۔ حضرت انس نے کہا یہ تم کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ہاتھ بار بار حضور کے ہاتھ میں گیا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
لہذا کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور کے ساتھ جو معاملات کیے وہ تو باعث برکت تھے، لیکن صحابہ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا یا صحابی کے ساتھ کسی اور نے نہیں کیا، یہ خواہ مخواہ ایک دنگل لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب تبرکات جو ہیں، برکت کا معنی کسی شے کا دگنا ہو جانا، اجر میں زیادہ ہو جانا۔ اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار جس جگہ حضور بیٹھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر سارے انبیاء کرام اور پھر ان کے متبعین، ہر صالح متقی شخص اس کو جس چیز سے نسبت ہو جائے، چاہے وہ اس کا لباس ہو، چاہے وہ اس کے استعمال کی کوئی چیز ہو، تو اس سے ان کے آثار سے، ان کی نسبت والی چیزوں سے برکت لینا، یہ ہمیشہ امت کا سلسلہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برکت کا عقیدہ رکھنا کسی جگہ سے کہ اس میں برکت ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، پہلے تو یہ حکم دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو شرک اور ناجائز ہے، شرک کا معنی ہوتا خدا کے برابر کرنا، پھر تم یہ کہتے ہو کہ جناب ہم نے جب دلائل پیش کیے کہ صحابہ کرام حضور کے پسینے مبارکہ کا ادب کرتے، اس سے برکتیں حاصل کرتے، سرکار کے جبے سے شفا حاصل کرتے، سرکار کا موئے مبارک صدیوں تک چلتا رہا، سرکار خود اپنے موئے مبارک کو تقسیم فرماتے، سرکار نے خود منا کی سرزمین پر جب حلق فرمایا تو حجت الوداع کے اندر سرکار نے پیشانی کے بال، دائیں طرف کے بال، بائیں طرف کے بال باقاعدہ صحابہ کے اندر تقسیم کیے، اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اول من یأخذ شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہوا ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ وہ ہیں کہ جو آگے بڑھے اور انہوں نے سب سے پہلے حضور کے بال کو بطور تبرک لیا تھا۔
سبحان اللہ۔
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی جھولیوں کو پھیلا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بال زمین پر نہ گرے، اپنے پاس انہوں نے رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ان کے پاس تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس ان کے پاس تھا۔ سیدنا صدیق اکبر پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کی شہزادی حضرت عاصمہ بنت ابی بکر، بلکہ توحید کے مسئلے پر میں نے ذکر کیا کہ ان کے پاس سرکار کا یمنی جبہ تھا، جب کوئی بیمار ہو جاتا تو اس جبے کو بگا کر اس کا جو بچا ہوا پانی ہوتا، مسلم شریف میں موجود ہے، وہ مریضوں کو پلا دیا جاتا تو مریضوں کو اللہ شفا عطا
فرماتا۔
تو یہ تو سارے تبرکات کے سلسلے ہیں، یعنی ایسی جگہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوبوں کی نسبت کی وجہ سے اور جگہوں کے مقابلے میں اس کو دگنا عظمت دے دی ہو۔ کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، ہم نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سارا حرم اللہ کا، مسجد حرام ساری پاکیزہ مزکہ ہے اور برکت والی جگہ ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر دگنا اجر چاہتے ہو تو پھر اس جگہ پر سجدہ کرو جہاں پر میرے ابراہیم کے پاؤں لگے تھے۔
سبحان اللہ،
یہ تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں اس کا تسلسل جو فاروق اعظم سلانا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ فرمائے آپ۔ تو یہ عقیدہ امت کا ہے، صالحین کے جبوں سے، ان کے آثار سے، ان کی تعلیمات تو ہیں لیکن ان کے بدنی آثار سے برکت لینا یہ ہمیشہ رہا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص، بلکہ ایک شخص نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اعلی اون سے بنا ہوا ایک کپڑا جو بطور تہبند دیا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، تو ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا حضور یہ مجھے عطا کر دیں۔ سرکار نے وہ نیا تہبند کا کپڑا جس کو اعلی دھاگے سے انہوں نے بوندا تھا اور خود اپنے ہاتھ سے اس کپڑے کو بنایا، انہوں نے چادر بنائی، وہ سرکار کی خدمت میں وہ تہبند گویا کہ پیش کیا کہ حضور آپ اس کو زیر تن فرمائیں تو میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ آقا نے اس کو جیسی قبول کیا تو سامنے بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا کہ حضور مجھے عطا فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کے ان کو دے دیا۔ جب مجلس برخاست ہو گئی، حضور منع نہیں فرماتے، عطا فرما دیا آقا نے۔ مجلس جب ختم ہوئی تو اس صحابی کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، اگر حضور کو تحفے میں انہوں نے دیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو استعمال فرما لیتے، بعد میں تم لیتے، تم نے نیا لباس کیوں مانگ لیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگا، کفن کے لیے مانگا ہے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، لباس کے بحث میں موجود ہے۔ فرمایا میں نے اس کو کفن کے لیے مانگا ہے۔ اس کے تحت جتنے محدثین سب لکھتے ہوئے آئے کہ صحابی خود صحابی ہے، اس کی نمازیں مقبول ہیں، اس کا کلمہ مقبول ہے، لیکن یہ عمل کر کسی نے بتا دیا کہ عبادتوں پر فخر نہیں، حضور کے آثار اور نسبتوں پر ہمیں فخر ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
صحابی ہیں، کوئی نمازیں انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن اس تہبند کو انہوں نے رکھا، کہا کہ میں نے اس کو کفن کے لیے لیا ہے۔ سارے محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ اس سے، اس حدیث سے، اس صحابی کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء کرام اور اللہ کے ہر محبوب بندے کے آثار سے برکت لینا اور یہ اجر رکھنا کہ اور چیزیں بھی ہیں لیکن جو اللہ والوں سے نسبت کر جائے وہ قبولیت میں دگنا درجہ رکھتی ہے، وہ ثواب و اجر میں دگنا درجہ رکھتی ہے، وہ فیض اور نفع پہنچانے میں دگنا اجر رکھتی ہے۔ تو برکت کا معنی ہوتا ہے دگنا ہو جانا۔ تو فرمایا کہ یہ دوگانا ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اس کو لیا ہے تاکہ کفن رکھوں تو اللہ رب العالمین جل وعلا میرے لیے قبر کے مراحل کو آسان کر دے۔ اشارہ کرتے ہوئے حافظ ملت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جو تقریباً 500 سال سے بخاری کی شروحات کے اندر، بخاری کی احادیث کی تشریحات کے اندر ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں، امامت کے درجے پر 500 سال سے علماء نے ان کی تحریر کو حجت مانگا، اور جب بھی علماء بخاری پڑھتے ہیں تو براہ راست حدیث سمجھ میں تو نہیں آتی، اس کے معنی کیا ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا، اس سے کیا مسئلہ نکل رہا ہے، مزاج کیا ہے، حالات کیا تھے، اس کو سمجھے کیسے، یہ ہزارہا جو باتیں ہیں تو علماء نے اس کو صحابہ سے سیکھتے نیچے تک وہ بات آئی ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو 9ویں صدی ہجری کے اندر گزرے، علامہ عینی کے ہم اثر ہیں، ان کی کتاب کو معتبر سمجھتے ہوئے علماء نے وہ باتیں لی۔ آج ان کی کتاب پر جرح کرتے ہوئے یہ بات کر دی گئی کہ جناب یہ ابن حجر کی خطا ہے، یہ دو وجہوں سے خطا ہے۔ علامہ ابن حجر کا یہ حوالہ اور یہ لکھنا کہ دیکھو اس صحابی نے حضور کا تہبند مانگ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کے جسم سے لگے ہوئے اور ان کی یادگاروں سے فائدہ پہنچتا ہے، یہ بات علامہ ابن حجر نے لکھی۔ فوراً سوال قائم کر کے کہا یہ ان کی خطا ہے اور یہ دین میں زیادتی ہے، غلو ہے۔ میں نے کتاب ذرا قریب کی، میں نے کہا میں بھی تو دیکھوں کہ کون مائی کا لال پیدا ہوا ہے جو ابن حجر کے استدلال کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ بھی نظریے کے اندر۔ انہوں نے کہا جی دو وجہ سے یہ غلط ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کہنے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے تبرکات کے عقیدے سے غلو پھیلتا ہے اور غلو شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو میں نے کہا صحابہ نے کیا تو ان کے بارے میں کیا کہو گے آپ؟ یعنی ظالم تم اپنا نظریہ ٹھونس رہے, اوپر نہیں دیکھ رہے. اگر یہ کہنا کہ تبرکات بزرگوں کے آثار سے برکت کا عقیدہ رکھنا یہ ذاتی کی طرف لے جاتا ہے اور غلو شرک کی طرف لے جاتا ہے, تو تو جو اپنا عقیدہ لکھ رہا ہے تو یہ فتویٰ تو تیرا اس صحابی پر بھی جا رہا ہے جو حضور سے تہمت مانگ رہا تھا. سمجھ رہے؟ ایک بات. اور دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ جناب جو ہے یہ ابن حجر کا کہنا کہ آثار صالحین سے برکت لینا جائز ہے درست اس لیے نہیں ہے. دوسری وجہ یہ کہ صحابہ نے یہ کام کسی اور سے نہیں کیا, صرف نبی سے کیا. تو میں نے کہا اگر نبی سے بھی کیا تو پھر شرک کیوں نہیں ہوا؟ اگر شرک تھا تو نبی بھی اللہ کے مخلوق میں اعلیٰ افراد میں سب سے اعلیٰ ایک فرد ہے, اور شرک اس کو کہتے ہیں کہ خلق خدا میں سے کسی کو بھی خدا کے برابر سمجھنا. تو اگر یہ شرک تھا تو پھر نبی کے لیے جائز کیسا تھا؟ تو تم کیسے فتوی لگا رہے ہو؟ تو یہ صحابہ کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ وہ حضور کے لیے کریں؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے بڑے موحد ہیں, سب سے زیادہ خدا کو جاننے والے ہیں, وہ خود اپنے تبرکات کو تقسیم کر رہے ہیں, اپنے پسینے کو دے رہے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو لعاب دہن سے اس کو شفا عطا فرما رہے ہیں اور برکتیں عطا فرما رہے ہیں. تو پھر یہ بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جائے گی. لیکن ایک بات یہ ہے, یہ کہنا کہ صحابہ نے حضور کے سوا کسی سے نہیں کیا یہ تیسری جہالت ہے. وہ اس لیے کہ ہمیشہ برکت جو ہے وہ بڑوں سے لی جاتی ہے, اور صحابہ سے بڑے نبی تھے تو لہذا صحابہ نے انہی سے برکتیں لی ہیں. یہ میں حیران ہوں کہ کس طرح یہ بات کیجیے. لیکن اگر اس بات کو برسبیل تنزل اور حقارت کے ساتھ, یعنی گھٹیا استدلال ہے جس کو منہ لگانے کے لائق نہیں, لیکن پھر بھی اگر نیچے اتر کر یہ اعتراض قبول کر لیا جائے اور لے لیا جائے کہ نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ آثار کا نتیجہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں آئیے پھر اٹھا کر تمام ان علماء کو پڑھیے, ان تابعین کو پڑھیے جنہوں نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا. سب سے پہلے امام بخاری کے حالات پڑھیے, امام مسلم جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جب بھی امام بخاری سے ملنے آتے تو پہلے ان کے پاؤں چومتے پھر ہاتھ چومتے, پاؤں چومتے اور ان کے ہاتھ چومتے بطور تبرک اور تعظیم کے. اور میرے دوستو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ حضرت انس کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے. حضرت انس کے شاگرد ہیں, ثابت تابعی ہیں, جلیل القدر تابعی ہیں. وہ جب حضرت انس کے پاس آئے تو حضرت انس تو خود تو صحابی ہیں, انہوں نے تو حضور کے ہاتھ کو چوم کر فیض لے لیا. حضرت علامہ زہبی یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب اس وقت, اور علم کے اندر بھی بات موجود ہے امام احمد کی, کہ جس وقت حضرت انس ابن مالک کا شاگرد جو صحابی نہیں تھا, جس نے نبی کو نہیں دیا تھا دیکھا تھا, وہ جب بھی آتے تھے تو وہ حضرت انس کے ہاتھ کو چومتے تھے دونوں طرف سے, اور پھر آ کر آپ کی آنکھوں کو چومتے تھے. تو حضرت انس اکثر مزاحن یہ کہتے تھے کہ دیکھو ثابت آ گیا, ابھی میرے ہاتھ بھی چومے گا اور میری آنکھیں بھی چومے گا. تو وہ آتے اور آپ کے ہاتھ بھی چومتے اور آنکھیں بھی چومتے. انس نبی نہیں ہے, حضرت انس نبی نہیں ہے, اور جو چوم رہا ہے وہ صحابی بھی نہیں ہے. اب وہ اپنے استاد یعنی تابعی صحابی رسول کے ہاتھ چومتا اور آنکھیں چومتا ہے. اور جب بھرے مجمع میں حضرت انس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ میرا کیسا دیوانہ شاگرد ہے, یہ میرے ہاتھوں کو دونوں طرف سے چومے گا بھی اور میری آنکھوں کو بھی چومے گا, یہ بات انہوں نے سنی تو بھرے مجمع میں کہا کہ میں آپ کے ہاتھوں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ حضور کے ہاتھ میں گیا ہے, اور آنکھوں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس سے آپ نے حضور کو دیکھا ہے. تو آپ یہاں پر غور کریں, یہ تو الگ سے حوالہ ہے نا, موضوع میرا یہ نہیں ورنہ میں اس طرف آتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, پھر یہ بات کر دی کہ پھر کہ دو جگہ جو ہے وہ برکت والی, باقی اس کے علاوہ کہیں برکت نہیں ہے. کہا جی کون سی جگہ؟ وہ کہنے کہ جناب مسجد حرام کی جگہ برکت والی ہے اور مسجد نبوی کی جگہ برکت والی ہے, تیسری جگہ برکت نہیں ہے. اور خود لکھا انہوں نے جو اس دو جگہ کے علاوہ کسی چیز میں برکت مانے وہ یہودی ہے. تو میں نے کہا قرآن نے وادی طور سینا کو مقدس اور برکت والا کہا ہے, بخاری کی حدیث موجود ہے, سرکار نے وادی عقیق مسجد ذوالحلیفہ کے علاقے کو وادی برکت والا کہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ تو مسجد نبوی سے ہٹی نہیں باتیں ہیں, بلکہ بخاری شریف میں موجود ہے جس وقت تیمم کی آیت اتری تو حضرت اسید بن خدیر نے کھڑے ہو کر کہا یا آل ابی بکر کی ہم پر برکتیں ہیں, ان کا وجود صحابہ میں برکت والا ہے. اور یہ کوئی پہلی برکت تھوڑی ہے,
جو ہمیں مل رہی ہے آل ابی بکر کا وجود ہمارے لیے ہر لحظہ ہر لمحہ برکت ہی برکت ہے. میں پوچھتا ہوں یہ فتویٰ جو آپ نے لگا دیا یہ کتنے صحابہ پر جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے صحابہ پر جا رہا ہے؟ اور یہ کہنا کہ دو جگہ کے علاوہ کوئی جگہ جناب جو ہے وہ برکت والی نہیں ہوتی، تو قرآن مجید میں جو خود طور سینا کو برکت والا کہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کو برکت والا کہا ہے، وادی عقیق جس کو مسجد ذوالحلیفہ آپ کہتے ہیں. پھر اس پر ایک سوال کا جواب دے کر میں فاروق اعظم کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ مسئلہ اس کے بغیر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ حضرت عمر کا غلط حوالہ دے کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اس لیے میں فاروق اعظم کے حوالے سے نسب پر ہم نے گفتگو کر لی ہے، حالات پر تقریباً گفتگو کر لی ہے. اب ان کی زندگی سے جو ہمیں تعلیمات مل رہی ہے آج کی نشست کے اندر، اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو ہم اس کی جزوی جزوی خال خال باتوں سے عقیدے اور اعمال کی اصلاح پر ہم بات کریں گے. اب سنیے آپ، ایک بات یہ بھی کر دی جاتی ہے کہ یہ جگہ جگہ پر جا کر تبرکات کو تلاش کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، تدبر کرنا، اس کو ڈھونڈنا کہ یہ جگہ نہیں، یہ جگہ، یہ جگہ نہیں، یہ جگہ، کہ وہ اللہ کے ولی یہاں بیٹھے تھے کہ کہاں بیٹھے تھے. کہ یہ جو کھوج لگاتے ہو تم، جس طرح ہم جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں جناب یہ کن کے آثار ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ آثار، آثار کا مطلب ہے جو بزرگوں سے نسبت کی ہوئی جگہیں ہیں، جو بزرگوں کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں اس کو آثار کہتے ہیں. یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آثار کو تتبو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، یہ شرک ہے. میں نے کہا بخاری شریف میں تھے، کتاب الحج کے اندر موجود ہے، حضرت عمر کا بیٹا، عمر جب عاشق ہے تو ان کے شہزادے دیکھو کیسے عاشق ہیں. کل میں نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا کیوں لیتے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الحج کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گئے، حج کے لیے گئے تو راستے میں آپ اپنے شاگرد کے ساتھ تھے، شاگرد یہ بیان کرتا ہے، آپ کا بیٹا یہ بیان کرتا ہے کہ ایک وادی میں ہم رکے، آپ کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، سامنے مسجد موجود تھی، آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ گھاٹی کے ساتھ چھوٹا سی چٹیل جگہ تھی وہاں نماز پڑھی. کہا میں جب سے یہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ میں نے حضور کے ساتھ جب حج کیا تو میں نے آقا کو یہاں نماز پڑھتا ہوا دیکھا. تو میں یہ پوچھتا ہوں، یہ بخاری کتاب الحج میں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان یادوں کو یادگار بناتے تھے، ان کو زندہ رکھتے تھے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تھی. تتبع، ڈھونڈنا. مسلم شریف میں آپ، بخاری شریف میں آئے، مسلم شریف میں آپ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، توجہ سے سنیے گا، ہجرت فرما کر سرکار سب سے پہلے کس کے گھر رکے؟ حضرت ابو ابی انصاری کے. توجہ ہے، گرمی مجھے بھی ہے لیکن گرمی ذکر کی ہونی چاہیے، پسینہ میرا بھی آ رہا ہے، گھبرائے نہیں، اور بالکل صحیح ہو کر بیٹھے، بالکل میں نے کرسی پر بیٹھا لیکن میری پشت نہیں لگتی الحمدللہ، بالکل تیار ہو کر آپ بیٹھیں، کیونکہ بیداری کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، تھک گئے تھوڑا سیر سپاٹا کر کے آ جائیں، لیکن جب تک ہمارے سامنے رہے، ذکر کے سامنے رہے تو استحضار رہے، آپ کی باڈی لینگویج سے لاپرواہی ظاہر نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ آپ پر واقعی میں ذکر مکمل طور پر طاری ہو چکا ہے. یہ انہماک کی کیفیت ہے میرے دوستو، یہ ریاضت ہو رہی ہے، یہ ایکسرسائز ہے، اور ایکسرسائز کے اندر بدن کو آرام نہیں دیا جاتا بلکہ اس کی مشقت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر بدن ہمیشہ آرام پاتا ہے. تو لہٰذا یہ وقتی جس کو آپ تکلیف پہنچ رہے ہیں، یہ آپ کے ایمان کے لیے اور بدن کے لیے راحت کا باعث بنے گا. یوں تو لیٹتے رہتے ہیں، ٹیک لگاتے رہتے ہیں، سہارا دیتے رہتے ہیں، الا یہ کہ جو نہ بیٹھ سکے ہمارے بزرگ ان کے لیے صوفے رکھے ہوئے ہیں. لیکن میں بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ذرا توجہ رکھیے، اور اب تو ہم الحمدللہ چھٹے دن میں داخل ہو گئے، اب تو مزاج مل جانا چاہیے. صرف حوالوں پر توجہ رکھیں کہ دیکھیں، میں تفرقے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ والوں کا جب ادب ثابت ہے تو اس کو بگاڑتے کیوں ہو؟ اگر کسی نے آثار کا ادب کر لیا تو شرک کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس آثار یا نشانی کو ادب کر رہا ہے وہ تو نبی کی وجہ سے کر رہا ہے، کسی نیک بندے کی وجہ سے کر رہا ہے. اس کا باپ بھی کہیں بیٹھتا تھا لیکن اس کو وہ جگہ یاد نہیں، لیکن اللہ کا ولی جہاں بیٹھتا تھا اس کو وہ جگہ یاد ہے.
سبحان اللہ،
اللہ کے ولی سے اس کا رشتہ اللہ کے لیے ہے نا، تو لہذا اس جگہ کا جو ادب کر رہا ہے وہ ولی کی وجہ سے کر رہا ہے، اور ولی کا جو ادب ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ محبت تو اللہ کے لیے، اس میں شرک کہاں سے گھس گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس عمل سے آپ نے دیکھ لیا، صحابی نے یہ بتا دیا کہ نبی پاک جہاں پر بھی ہوں اور جہاں بیٹھے ہوں اس کے آثار کے ساتھ تمسک کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے کا باعث ہے.
میں ایک جملہ یہاں پر عرض کر کے جلدی سے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اب آپ دیکھیں مسجد حرام جہاں کعبہ شریف ہے جس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر نہیں ہے، اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جسم کے ساتھ موجود ہیں، نہ آپ کا جوتا ہے، بلکہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا تھا اس پتھر کے اوپر صرف آپ کے پاؤں کا نشان ہے، پاؤں کا نشان ہے. تم کہتے ہو نبیوں کے جسم سے لگی ہوئی چیزیں بیکار، ان کے مزاروں کے آثار کو مٹاؤ، نبی کی قبر کو بھی مشہور نہ کرو، جہاں ان کا جسم اس کو مشہور نہ کرو، اس لیے کہ لوگ خدا کو بھول جائیں گے. میں نے کہا ہم تو نبی کے جسم کو مشہور کر رہے ہیں تو تجھے شرک نظر آ رہا ہے، خدا تو ان کے پاؤں کے لگے ہوئے نشانات کو مشہور کر رہا ہے اور شرک نہیں ہو رہا. اللہ فرما رہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا، میرے گھر میں آ کر نماز وہاں پڑھنا جس پتھر پر میرے خلیل کے پاؤں کے نشان موجود ہیں.
نعرہ رسالہ رسالہ.
اب میں بڑا حیران ہوں، جو توحید تم بتاتے ہو وہ تو قرآن کے خلاف ہے. تم کہتے ہو، یہ کہتے قبروں، یہ کہتے مزاروں کو متعارف نہ کرو، کہنے گنبد کیوں بنایا، گنبد کیوں بنا دیا تم نے؟ ہم نے کہا دیکھو گنبد کی ضرورت قبر والے کو نہیں تھی، نہ اس لیے بنایا کہ ان کی قبر کو سایہ ہو، نہ یہ بھی نہیں، جن کے لیے ہے، یہ نہیں کہ ہر ایرا گھر تو خیر بس گنبد بنایا جا رہا ہے، یہ تو خواہ مخواہ کی ہمارے وہاں پھر تحریک چل پڑتی ہے، خواہ مخواہ کی کوئی، یہ صرف صالحین اولیاء اور متقی علماء کے لیے ہے. کوئی چاہے ہزار سال کی عمر پا چکا ہو، جتنا امیر کبیر ہو، جتنے اس نے حج کیے ہو، اس کے گنبد نہیں بن سکتے، گنبد بنتے ہیں صالحین متقی اولیاء کی مزاروں پر، اور اس کے جواز کا حکم جو علماء نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے، لیکن ہمارے وہاں یہ تحریک چل پڑتی ہے، اس لیے میں اس کو روک رہا ہوں. اب اس کو سننے کے بعد یہ لمبی تفصیل میں نے کیوں بیان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا تبرکات کو نافذ کرنے والے ہیں. فاروق اعظم وہ ہیں جو میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے کہ فراست میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ جو آیت اترنے والی ہے وہ آپ کو پتا چل جاتی ہے. بعض علماء نے 18، بعض نے 22 لکھی ہے کہ آپ کی مزاج کے مطابق آیت اتری ہے، اور بعض دفعہ تو یہ ہوا کہ جو جملہ آپ نے کہا اللہ نے وہی فرمایا. شراب کے حوالے سے دیکھیں، پردے کے حوالے سے دیکھیں، جو آپ نے کہا حضور کی بارگاہ میں آئے کہنے کہ حضور پردے کے احکام ہونے چاہیے تاکہ ازواج مطہرات کو کوئی دیکھے نہ، اور یا رسول اللہ پردے کے احکام ہونے چاہیے، حضرت عمر بیٹھے تو اور اسی وقت آئے تو اتر گئی پردے کی، اسی وقت پردے کیا ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے جو شاہ ولی اللہ نے لکھا رحمہ اللہ، جو بات سمجھ میں آتی ہے صوفیانہ طرز میں، فرمایا حضور کے قرب کا مقام ہے، یعنی حضور کے قریب جب آتے ہیں تو وہ فیض کے چھینٹے ان پر بھی آنا شروع ہوتے ہیں اور قلب روشن ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت ہے اس کو تو حقہ اور اصل میں عمر نہیں پا سکتے، لیکن حضور کی منزلت کے قطرے جب ان پر پڑتے ہیں تو انہیں بھی پردہ غیب کے آثار کے جھونکے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی کچھ ہونے والا، اور جو یہ کہتے وہ ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اس کی مثال شاہ ولی اللہ نے بڑی پیاری دی ہے، فرمایا کہ دیکھو وزیر کا ایک خاص غلام ہو، وزیر کا ایک خاص غلام ہو، اور وہ وزیر کے ساتھ اتنا رچ بس گیا ہو کہ وہ وزیر اگر بات بھی نہ کریں تو وزیر کی پیشانی کے آثار کو دیکھ کر وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں، اتنا قرب اس کو مل گیا، اور ہوتا ہے انسان اگر قریب ہو جائے تو مزاج میں سمجھ لیتا ہے. اس وزیر کو جس کا غلام اس کا اتنا چہیتا ہے اور اتنا شناسا ہے اس کے آثار سے، اس بادشاہ نے اس وزیر کو طلب کیا، وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا اور غلام کو اس نے دروازے پر کھڑا کیا کیونکہ اس کی جگہ وہ تھی، اور خود بادشاہ کے دربار میں گیا، اور بادشاہ اور وزیر ہم کلام ہے، غلام تک آواز نہیں پہنچ رہی لیکن وزیر کے جو ہاتھ ہل رہے ہیں تو غلام کو پتا چل رہا ہے یہ بات کیا ہو رہی ہے. فرمائیے فاروق اعظم کا مقام ہے، مصطفیٰ کریم اللہ کی کائنات کے وزیر ہے اور آپ حضور کے شناسا اور مقرب ہے، حضور آنکھ بند کر کے جو رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چہرے کا حال دیکھ کر عمر سمجھ جاتے ہیں بات یہ ہونے والی ہے.
نعرہ رسالہ فیضان عمر فاروق.
فرمائیے حال یہ ہونے والا ہے، حال یہ ہونے والا ہے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہوں اللہ کے چہرے کے آثار ہیں، اور یہ آپ کی فراست ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ذرا سنیے، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے،
وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان تھا، وہ کعبہ شریف کے پاس بس دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں. حضرت عمر جب قریب سے گزرے تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو نبی کے آثار ہیں، یہ گم کیوں ہیں، یہ گمنام کیوں ہیں، الفاظ ظاہر سے کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں سے اوجل کیوں ہیں، لوگ ان کی قدر کیوں نہیں جانتے. اب آپ دیکھیں، میں نے بات گنبد کی تھی آپ کے سامنے، گنبد قبر پر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جب بندہ کوئی قبرستان میں آئے تو وہ گنبد کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ عام قبر نہیں، کسی اللہ والے کی قبر ہے. ایک بات، یہ قبر پر عمارت نہیں ہے، قبر کے اوپر عمارت نہیں ہے، بلکہ گرد میں عمارت ہے، اور اس لیے ہے کہ پھر لوگ وہاں پر آئے اور اس اللہ کے محبوب کے بندے کے قریب اگر بیٹھیں تو اس محبوب بندے کو قبر میں سائے کی ضرورت نہیں، اس پر تو رحمت کا سایہ ہے، لیکن جو بیٹھے قرآن پڑھے اللہ کی عبادت کرے تو اس کے لیے سایہ ہونا چاہیے. تو گنبد کا ایک فائدہ یہ ہے، گنبد کا ایک فائدہ یہ ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی داخل ہو تو پھر وہ ان کا قرب پائے بغیر نہ جائے. وہ آئے اگر اپنے کسی عزیز کی میت پر جو عام قبر ہے، لیکن جیسی گنبد کو دیکھے تو اللہ کی یاد اسے تڑپائے اور فوراً وہ اپنے خطاؤں سے توبہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور اس جگہ کو برکت والا سمجھے، کیونکہ اس میں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے، اور اس جگہ کے قریب آ کر اللہ سے کہے مولا اس جگہ کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ اس کے اغراض علامہ شامی نے لکھے اور جو علماء نے مستحسن لکھا اس کی وجہ یہ لکھی ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ جناب جو ہے کہ وہ چلا گیا دنیا سے اس کی قبر بنائی جائے اور اس کو جناب خاص طور پر جو ہے کہ وہ گنبد بنایا جائے، یہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے کئی اکابر علماء جن کی مزاروں پر گنبد ہونا چاہیے لیکن انہوں نے کسر نفسی سے کام لیا. تو میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک علامات کے لیے کیوں اس میں توجہ یہ ہے، ذرا توجہ رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کا تعارف ہونا چاہیے تاکہ خلق خدا ان کے ذریعے استفادہ کرے اللہ سے. لاجک سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ وہ گم نہ، اگر عام قبر رہے مٹی کی تو کوئی بھی قریب سے گزر جائے اس کو کیا پتا، اس کو بتایا جائے کہ تیرے لیے تو رحمت کا کارخانہ یہاں ہے. ایک عام آدمی وہ قریب سے، اب آپ دیکھیں نا، وہ کہتے یہ جناب وہ تو اس کا کیا، اس کی کیا اہمیت ہے. میں نے کہا پہلے تو ہم سے یہ بات کر لو کہ قبر میں ولی زندہ ہے کہ نہیں، اور جب اگر زندگی ثابت ہو گئی تو کوئی اللہ کا ولی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ لانڈی میں ہو، سرجانی میں ہو، دور کہیں ہو، تو آپ سفر کر کے جاتے ہیں، چلو یار ان سے دعا کرا لیں، چلو یار ان سے دعا کرا لیں. عزت والے متقی پرہیزگار ہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے ہاتھ کی حرمت یہ ہوگی کہ اللہ کو ہم پر رحم آئے گا اور اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا. بس اسی طرح جس طرح وہ زندہ ولی کا آستانہ یعنی جو سامنے موجود ہے وہ مشہور اس لیے اور لوگ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ان سے دعا کرا کر اپنے سے عذاب ہٹائیں اور رحمت لیں. اور بخاری میں موجود ہے، جب میرا کوئی بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
قبر میں وہ زندہ ہے، اسی طرح ان کا نشان اس لیے رکھا جاتا ہے، ایڈریس اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے آستانے میں فزیکل طور پر موجود تھے اسی طرح قبر میں بھی ان کی وہ ولایت موجود ہے. آج بھی اگر ان کی قبر میں جا کر درخواست کی جائے کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دے کہ ہم سے عذاب اور بدبختی دور ہو جائے، رس سے تنگی دور ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، تو وہ قبر شریف میں دعا کریں یا ان کا وسیلہ لیں، اللہ رب العالمین کی رحمت مائل بکرم ہو جائے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے، مزاروں کو متعارف کرانا یا جانا، یہ اس کے پیچھے کیا ہے بولیے. لیکن یہاں پر ایک بات ذرا توجہ سے سنیے میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اہل دل جو امت کے لیے خیر خواہی رکھتے ہیں وہ پھر صالحین کے مزار شریف پر گنبد بناتے ہیں. اس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ کوئی گناہگار آئے اس قبرستان میں یا دور دراز سے تو وہ گنبد دے کر کہے کہ یار کسی اللہ والے کی قبر ہے. اب یہ اس کے پاس جاتا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ تو ہزاروں قبریں یہاں موجود ہیں، ادھر نہیں جا رہا، ادھر جا رہا ہے. اور کیا بول کر جا رہا ہے؟ یہ ولی اللہ کی قبر ہے. اب وہ اس قبر والے کا ادب اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور حدیث پاک میں کہ جو محبت اللہ کے لیے کرے، لوگوں سے پیار اس لیے کرے کہ اللہ کے لیے، کہ اللہ کا وہ پیارا ہے، اور دشمنی اس لیے کرے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. فرمایا یہ تقاضا جس میں آ گیا اس کا ایمان کامل ہو گیا. اگر میں آپ سے اس لیے ملوں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھ سے ملیں تو پھر یہ کسی انسان سے بات نہیں ہوگی، یہ اللہ کی رحمت کی طرف جانا ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ جب بندہ کسی سے دوستی اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ بندے سے دوستی نہیں، وہ رب سے دوستی ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ، آپ مزار شریف پر جاتے تو یہ عقیدہ رکھ کر جا رہے ہو کہ ایس ایچ او کے پاس جا رہا ہوں، ڈی ایس پی کے پاس جا رہا ہوں، کسی دنیا دار کے پاس جا رہا ہوں، آپ کہتے اللہ والے کے پاس جا رہا ہوں. تو میں نے کہا شرک گھس کہاں سے گیا؟ وہ تو گیا ہی اس کے پاس اللہ کے لیے تھا، اسے اللہ نہیں کہا، اللہ کی بارگاہ کا واسطہ سمجھا. تو شرک کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ وہ اس کے پاس جو گیا وہ اللہ کی محبت میں گیا، اور ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ اس بندے کے لیے نہیں ہوتا، وہ کام ہوتا ہی اللہ کے لیے. سمجھ رہے؟ وہ ہوتا ہی. اب اس کو اس تناظر میں آپ ذرا سنیے، موضوع میرا مزارات کا نہیں ہے لیکن یہ بات، کیونکہ حضرت عمر کے ایک ایک اداؤں میں فقہی ابحاث کے انبھار ہوتے ہیں. فاروق اعظم طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے، ابھی تک کسی کو، یا اگر پتا ہے تو اس کی اہمیت کو نہیں جان رہے. اگر جان رہے ہیں اکثر، کچھ جان رہے ہیں تو اکثر کی توجہ نہیں ہے کہ یہ پتھر کتنا برکت والا ہے جس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان رہ گئے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریف تعمیر کرنے لگے تو لفٹ تو تھی نہیں کہ اوپر عمارت بڑھ رہی تو کیسے جائیں، تو ایک پتھر تھا جس پر آپ کھڑے ہوتے تو وہ آپ کو اوپر لے جاتا. اللہ نے حکم دیا ہے پتھر یہ میرا خلیل ہے، تو نے چٹان نہیں بننا، موم بننا ہے، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک میرا خلیل کعبے کی تعمیر میرے گھر کو بنائے گا، اور تو سخت رہے گا تو اس کے پاؤں میں تکلیف ہوگی. تو پتھر روئی کی طرح نرم ہوا. آواز سبحان اللہ کی آنی چاہیے، کیونکہ یہ سبحان اللہ مظفر شاہ کی تقریر کے لیے نہیں، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ اب وہ پتھر روئی اور موم کی طرح نرم ہو گیا. حضرت ابراہیم کے پاؤں اس میں جم گئے. ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے اور بہت دور جا کر ان کا مزار بنا، لیکن پتھر بھی ایسا عاشق تھا کہ اس نے کہا ابراہیم آپ تو چلے گئے لیکن نشان میں اپنے دل پر ضرور جمع کر رکھوں گا. اور وہ دیکھیے اس پتھر کے اوپر وہ نشان جم گیا میرے دوستو، جم گیا. اب ذرا توجہ رکھنا اس کی لاجک میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عمر کا عقیدہ آپ دیکھیں، عمر وہ ہے جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. جس کے سائے سے شیطان بھاگے اس کی توحید کتنی مضبوط ہوگی، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عمر دیکھیں، حضرت عمر سنیوں کے امام ہیں، حضرت عمر انگوٹھا چومنے والوں کے امام ہیں، حضرت عمر گنبد کو ماننے والوں کے امام ہیں، حضرت عمر اولیاء اور ولیوں نبیوں کے تبرکات اور آثار کو فیض لینے والوں کے امام ہیں. فاروق اعظم کا عقیدہ پڑھی. اب دیکھیں حضرت عمر، توجہ ہے آپ کی، حضرت عمر طواف کر رہے ہیں، آپ کی نظر اس پتھر پر پڑی. یہ پتھر پہلے مشہور نہیں تھا، جیسا ابھی آیت اتری نہیں ہے. یہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں، یہ کعبہ شریف کے ساتھ رکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے پہلا چکر لگایا تو دل میں بات آئی کہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جس گھر کو ابراہیم نے بنایا، جو ہاتھ لگے وہ گھر اتنا مقدس، تو وہ بھی پتھر کا ہی ہے، اور جس پتھر پر ابراہیم کے پاؤں لگے وہ کیسے ضائع ہو جائے؟ یہ خیال حضرت عمر کے ذہن میں آ رہا ہے. کہیں گے یہ ان کا دین تو ابھی چلا ہے. میں نے کہا یہ حضرت عمر سے چلا ہے، پیدا ابھی ہوئے ہیں اس لیے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جا رہے ہیں، ورنہ یہ عقیدہ حضرت عمر نے پہلے عطا فرما دیا ہے. سمجھ رہے؟ پیدا ابھی ہوئے اس لیے داتا صاحب جا رہے ہیں، ورنہ ان یادگاروں کا عقیدہ تو ہم نے حضرت عمر نے پہلے سے دے دیا ہے. کہتے یہ تو کوئی زیادہ نئے لوگ ہیں. تو میں نے کہا کیا تو کیا سمجھ رہا، ہزار سال ہماری عمر ہے؟ تیرے خاندان میں کوئی ہزار سال والا پیدا ہوا ہے؟ وہ بھائی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ستر کی دہائی میں پیدا ہوئے، اسی کی دہائی میں پیدا ہوئے، نبے کی دہائی میں پیدا ہوئے، ابھی پیدا ہوئے، لیکن جو کر رہے ہیں وہ صدیوں پرانا ہے. فاروق اعظم چکر لگا کر جب دوسرے چکر میں پہنچتے ہیں نا، تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ پتھر جو اتنی قدر والا ہے. اب آپ دیکھیں حجر اسود اس کی کیا حیثیت ہے، حضور کے لب لگے تو برکت والا ہو گیا. مقام ابراہیم وہ بھی پتھر ہی ہے. پہلے پتھر کو چومتے تو شرک تھا. مولا علی قاری نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا جب تک دامن مصطفیٰ سے نہیں آئے تو پتھر کو چوما تو شرک تھا، اب دامن مصطفیٰ میں آگے آپ پتھر کو چومتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے.
نعرہ رسالت، رسالت.
کو جواب دیا ملا علی قاری نے، پتھر پتھر سے کچھ نہیں ہوتا، نسبتوں سے ہوتا ہے، جب شیطانوں سے تھی تو ٹکے کا نہ تھا، محبوبوں سے ہوئی تو عربوں کا ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ بھی مٹی وہ بھی مٹی، تو میں نے کہا یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر۔ سنو میرے دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کہا اپنے مزاج میں یہی سوچا ہوگا کہ اس پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان لگے، یہ گمنام کیوں رہے؟ بھائی ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں رکھا ہے، باقی نہیں ہے، کافی نہیں ہے؟ تمہیں پتا چل گیا نا کہ بھائی ابراہیم کے پاؤں لگے تو کافی نہیں ہے؟ فرما مجھے پتا تو ساری امت کو بھی تو پتا چلے نا، صرف مجھے پتا ہے تو ساری امت کو بھی پتا چلے۔ ارے بھائی یہ کعبے کے ساتھ رکھ دیا کہ کافی ہے؟ کہا ایسا تھوڑی، اس کو تو پھر الگ جگہ پر رکھو، سب سے منفرد رکھو۔ یہ جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ جو پتھر رکھا ہوا ہے اس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، اٹھائیے جس کتاب کو اٹھاتے ہیں، حضور کیا ہی اچھا ہوتا وہ ہمارے لیے مصلی بن جاتا، ہماری نماز کی جگہ بنتا۔ میرے آقا نے سر جھکایا اور کیفیت وہی تاری ہو گئی۔ اللہ، حضرت عمر کا جملہ ختم ہوا، حضور کیا ہی اچھا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے نشانات جو ہیں، قدم کے نشانات جو ہیں، وہ ہمارے لیے سجدہ گاہ بن جائیں، ہمارے لیے نماز کا مصلی بن جائے۔ یہ جملہ ان کا کٹ ہوا، رکے، سرکار نے سر جھکا اور کیفیت تاری ہو گئی۔ صحابی آگے آئے اور چال دی، کیونکہ یہ کیفیت ظاہر نہیں کی جاتی تھی۔ اب تیزی سے سانس کھینچنا، یہ وہی کی کیفیت حدیث کے اندر، سرکار کی تیزی سے سانس چل رہی ہے، صحابہ دور ہو گئے، اب کیفیت بحال ہوئی۔ آقا نے چادر سر سے ہٹائی، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ عمر تیری رائے درست تھی، اب رب کہہ رہا ہے بناؤ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے مصلی۔ اب بتاؤ حضرت عمر کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ آثار کو مٹانے والے تھے یا قرآن کے ذریعے بلکہ رب کی رحمت کو متوجہ کروانے والے تھے؟ یا اللہ، آنے والی نسلیں ہوں گی، لوگ ان کے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالیں گے، وہ گناہگار ہوں گے، ان کے لیے ایسے آثار مہیا فرما جن سے ان کی عقیدتیں تیرے نام سے وابستہ رہے، ان سے جڑے تو تیری تو ان کو یاد آ جائے، ان سے جڑ جائیں تو ان کے گناہ معاف ہو جائے۔ اسی رحمت کو دائی آپ ہیں، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے آپ مخلص ہیں۔ عمر دشمن نہیں، مخلص ہیں مسلمانوں کے، مقام ابراہیم کو متعارف کرایا، اب قیامت تک لوگ مقام ابراہیم جائیں گے اور اس جگہ کو چمٹنے کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔
سبحان اللہ، نعرہ رسالت، فیضان عمر فاروق۔
اب آپ ایک اور بات سن لیجیے، اس بات کے بعد کوئی شاید میری تقریر سن کے ہنس رہا ہوگا، یہ ایسی لگا ہوا ہے، تو میں نے کہا تم یہ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، ساری تفاسیر میں یہ ہے کہ نہیں کہ واتخذوا مقام ابراہیم مصلی حضرت عمر کی رائے کے بغیر اترا نہیں تھا؟ جب کعبہ مشہور ہو گیا تو ابراہیم کے پاؤں کو مشہور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب لوگ کعبے کو سجدہ ہی کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ہے بھی یہ قرآن، تم ان کے جسموں کو مٹا رہے ہو، اللہ تو ان کے پاؤں کے نقشوں کو بھی اپنے حرم میں آباد کر رہا ہے۔ تو آثار کو باقی رکھنا، مشہور کرنا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی سنت ہے، اور یہی حضرت فاروق اعظم کو پیغام ہے۔ بیعت رضوان جب ہوئی، میرے دوستو توجہ کرنا، بیعت رضوان جب ہوئی اور جو فتح مکہ کا عنوان بنا، ایک کیکر کے درخت کے نیچے، ایک بولیے کیکر کے درخت کے نیچے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ کل بتاؤں گا یوم عثمان غنی میں ساری تفصیل۔ بیعت لی، اب وہ درخت تو بڑا برکت والا ہوا، کیونکہ اللہ نے اس درخت کا نام قرآن میں لیا کہ محبوب وہ تیرے مخلصین، اللہ راضی ہو گیا ان سے سب سے جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے۔ وہ کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے حضور نے کھڑے ہو کر 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی۔ ٹھیک ہے، اب بیعت رضوان ختم ہو گئی، حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت عمر نے اس علاقے میں، حدیبیہ کے علاقے میں، کچھ لوگ جاتے تھے ایک درخت کے پاس، اور درخت کو، ایک کیکر کے درخت کے پاس جا کر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو تبرک یقین کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو خبر آئی، حضرت عمر نے خود گئے، فرمایا اس درخت کو جڑ سے کٹواؤ، کاٹو اور پھینکو، اس کو اٹھا کے پھینک دو۔ اب انہوں نے کہا دیکھو اس لیے ہم گنبد توڑتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا کر پھینک دیا، اس لیے کہ لوگ جا کر اس کی زیارت کر رہے تھے، میں نے کہا عمر نے تو حضرت ابراہیم کے پاؤں کو متعارف کرایا، وہ درخت کیسے کاٹ سکتے تھے؟ ایک بات، لیکن یہ مانتا ہوں میں کہ حضرت عمر نے درخت کٹوایا، لیکن وہ درخت نہیں کٹوایا جس کے نیچے سرکار نے بیعت کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ درخت تو فوراً ہی مشتبہ ہو گیا تھا، یعنی گم ہو گیا تھا لوگوں کی نظروں سے. اب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ کون سا درخت ہے؟ بخاری میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے ایک سال بعد جب ہم گئے تو ہمیں درخت ملتا نہیں تھا، کہ وہ کون سا درخت ہے، کون سا درخت ہے. اب لوگوں نے اپنی مرضی سے ایک درخت بنا لیا اور اس کو کہا یہی درخت ہے. حضرت عمر نے وہ درخت نہیں کاٹا جس پہ حضور نے بیعت کی تھی، بلکہ وہ درخت کاٹا جو برکت والا نہیں تھا، لوگ برکت والا سمجھ رہے تھے. وہ درخت کاٹا جو برکت والا نہیں، وہ نہیں تھا، لیکن لوگ سمجھتے تھے. اس سے ہمارے علماء نے مسئلہ نکالا کہ ایک قبر ایسی ہو جس کا بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس کی ہے کس کی نہیں ہے، تو اس پر گنبد بنانا حرام، اس کی زیارت حرام، اس کو ولی کہنا حرام. کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ کو نسبت جن کی وجہ سے ہے، جب تک ان کا تعارف قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے اس جگہ کی تعظیم نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ یہاں سے نکلا ہے. اور جہاں ثابت ہو جائے یہی ہے تو پاؤں کے نشان بھی ہو تو عمر اس کو چھوڑتے نہیں، اس کو آباد کرتے.
سبحان اللہ،
یہ اعتراض کا جواب ہو گیا. ٹھیک ہے، جو حضرت عمر کے خلاف یہ بات کی جاتی ہے، تو حضرت عمر نے وہ درخت نہیں کٹوایا کیونکہ وہ درخت تو مشتبہ ہو گیا تھا، یعنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. بلکہ آپ چھوڑیے، حضرت عمر کے دور مبارکہ میں، وہ تو پانچ سال کی بات ہے، صحابی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دار اور حدیبیہ، یہ تقریباً 11 سے 12 سال کی بات ہے. بخاری میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ایک سال کے بعد گئے تو ہمیں درخت ملتا نہیں تھا، ہمیں وہ درخت، کیونکہ کافی درخت ہے کہ بھائی یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے، وہ یہ والا ہے، تو کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے بس ایک درخت کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ والا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو اصل کا تقدس خراب کر رہے ہیں، اور جو چیز برکت والی نہیں اس کو برکت والا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے اس درخت کو کٹوایا. لہذا آج بھی اگر کوئی مزار کے نام پر مشہور جگہ ہو، آج بھی اگر کوئی، جس طرح کہ میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے، حضور کے موئے مبارک کے بعد، ٹھیک ہے، اگر کوئی آثار یا تبرک کی چیز بتائے کہ یہ وہ پتھر ہے جس کو حضرت عمر ہاتھ میں لیتے تھے، ہم نے کہا دلیل بتا، 10 سال کا واقعہ بتا، نہیں بتا سکتا ہے تو اب اس کی تعظیم کی عبادت نہیں، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں دیں گے، اس کی بھی پھیٹی لگے گی. کیونکہ جو چیز برکت والی نہ ہو، جس کی نسبت اصل سے نہ ہو، اس کو رائج کرنا بلکہ اس کو ختم کرنا ضرور ہے، اور جو نسبت کے ساتھ آ جائے اس کو باقی رکھنا ضروری ہے. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے اس مسئلے کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آثار کو مٹانے والے نہیں بلکہ آثار کو نافذ کرنے والے تھے. بولے بولیے محبت سے سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چلی، حضرت انس کہتے ہیں، یہ بات حضرت عمر کے حوالے سے یاد رکھنا ضروری ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں حضور کے دربار میں موجود تھا اور ایک شخص آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ اب عقیدے کی طرف میں آتا ہوں، چند باتیں یہاں پر عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. عرض کیا کہ انا رجل سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کے پاس آیا اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وماذا عددت لها، قیامت تو اپنے ٹائم پر آئے گی، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ آگے سے صحابی کہتے ہیں قال لا شیئا، حضور کوئی تیاری نہیں. تو کیا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے، کیونکہ اور تفصیل کے ساتھ جو متعدد سندوں کے ساتھ آتی، سرکار نے فرمایا قیامت اپنی جگہ پر آئے گی، لیکن یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا حضور ولا صلاتن ولا حجن ولا صدقتن، نہ نماز ہے نہ روزہ صدقہ، کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا وہ بے نمازی تھے؟ معاذ اللہ، صحابی تھے، بے نمازی تھے، لیکن وہ یہ بات بتانا چاہ رہے تھے، حضور مجھے اپنے عمل پر کوئی یقین نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تیرے پاس ہے کیا؟ کہنے کہ الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن حضور ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، اور آپ نے کہا کیا جمع کیا؟ تو کہا نماز روزہ زکات کچھ بھی نہیں ہے، ایک چیز ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کے رب سے پیار کرتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببتا، جا تو پھر اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں یہ جملہ میں نے حضور کی زبان سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا. کہتے جب سنا تو ہم پر کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ جو عذاب سے ڈرتے ہیں رب کی رحمت سے خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ہیلا مل گیا، بہت بڑا ذریعہ مل گیا. وہ کہنے لگے ہم تو سب جھومنے لگے، کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا کل وہ انہی کے ساتھ ہوگا اور اس کو شفاعت اور رحمت ملے گی. تو حضرت انس کہنے لگے میں نے حضور کے سامنے باواز بلند کہا فما فرحنا بشئین فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من حببتا. فرمایا جب سے مسلمان ہوا ہوں, حضرت انس کہتے ہیں, ان کا مرتبہ آپ نے سن لیا, حضرت انس کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوا اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی, اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی آج ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں اس جملے نے مجھے اتنا خوش کیا کہ جو جس سے پیار کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. فرمایا کہ مجھے ایمان لانے کے بعد اگر کسی جملے پر خوشی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے, کہتے میں نے حضور کے سامنے کہا قال انس انا احب النبی, حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں, وابا بکر و عمر, حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں, فاروق اعظم, آپ حضرت عمر کے لیے آئے ہیں نا تو پھر محبت سے سبحان اللہ کہیں. حضرت انس کہتے ہیں سودے دیکھیے دفتر بند ہو رہا ہے, صحابی نام فرشتے نام لکھ رہے ہیں, فرمایا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں, وہ ارجو ان اکون معاہم بحب ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم, حضور اب مجھے یقین ہے کہ کل قیامت میں میں آپ ہی کے ساتھ ہوں گا, حضور میں ابو بکر ہی کے ساتھ ہوں گا, حضور میں فاروق اعظم کے ساتھ ہی ہوں گا. آگے کا جملہ سنی حضرت انس کا, کہتے وان لم اعمل بمثل اعمالہم, چاہے میرا عمل عمر جیسا نہ ہو, چاہے میرے اعمال فاروق اعظم جیسے نہ ہو, چاہے میرے اعمال حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسے نہ ہو, میں ان جیسے عمل تو نہیں کر سکا لیکن ان سے پیار کر سکا, پیار کرنے کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ کل قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گا. بولیے سبحان اللہ. یہ مرتبہ اور مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ کی ذات گرامی کا ہے. درود پاک پڑھیے میرے دوستو. چند احادیث یہاں پر بڑی بنیادی ہے, میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم کیوں ذکر کیا ساتھ میں؟ اس لیے کہ سرکار کی امت میں اس ترتیب کے ساتھ, یعنی حضور, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, اس ترتیب کے ساتھ باتوں کو رکھنا یہ صحابہ کا طریقہ تھا. پہلے نبی پاک کا نام, پھر حضرت ابو بکر کا نام, پھر حضرت عمر کا نام. جس طرح حضرت انس نے دیکھا کیا جملہ کہا, یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں پھر سارے سے محبت کر, نہیں بلکہ تین ہی کا نام لیا. فرمایا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں, حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں, اور میرے عمل اور نیکیاں ان جیسی تو نہیں لیکن محبت ان سے کرتا ہوں اور امید ہے کہ یہ مجھے کام آئیں گے. یہ صحابہ نے سیکھا کیسے؟ یہ حضور نے رٹایا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ان شیخین کا مرتبہ یہ کہ حضور نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. میرے سامنے اس وقت جامع ترمذی شریف ہے, ذرا توجہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ یہ ترتیب حضرت انس نے سیکھی کہاں سے. یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے محبت جناب نبی سے ہے, کسی اور صحابی کا نام لے لیتے, کسی اور کا نام لے لیتے, اپنے والد کا نام لے لیتے, اپنی امی کا نام لے لیتے, لیکن نہیں. فرمان نبی پاک سے محبت, حضرت ابو بکر سے محبت, حضرت عمر سے محبت. فرمان نیکی میں ان کی طرح نہیں ہوں, پارسائی میں ان کی طرح نہیں ہوں, لیکن محبت ان کے ساتھ کرتا ہوں, امید ہے کہ جب ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو عذاب دور رہے گا, اللہ مجھے ان کے ساتھ رکھے گا. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت انس کو یہ ترتیب سکھائی کس نے؟ تو میں یہ کہتا ہوں یہ رائش تھی صحابہ میں. حضرت مولا علی کا بھی یہ عقیدہ, ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, کہ اس ترتیب کو, توجہ ہے آپ کی, اس ترتیب کو نبی پاک نے خود نبھایا. اب شیخین کی شان آپ دیکھیے کہ کس درجے پر حضور نے ان کو عزت عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بینما رجل یرعا غنمن, فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بکری چلا رہا تھا. توجہ سننا, یعنی ایسی بات ہے جس پر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا, ایسا واقعہ آ رہا ہے جس پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور سے سنیے, سرکار بتاتے ہیں ایک آدمی بکری چلا رہا تھا, لہو اذا جاء الذئب, تو اس بکری کو پکڑنے کے لیے بھیڑیا آ گیا, فاخذ شاتن, اس نے بکری کو پکڑ لیا, فجاء صاحبهما, اور جو اس کا چرواہا تھا وہ آ گیا, انتظاہ منہ, اس نے بکری کو چھڑایا اور بھیڑیوں کو مارا بھاگیا سے اور اپنی بکری کو بچا لیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے, فقال زیب, زیب نے پھر وہ جو بھیڑیا تھا اس نے انسان کے انداز میں بات کی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہ ماننے والی بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا انسان کی بولی بولے؟ بھیڑیا کیسے بولے گا؟ اب جب اس نے بکری کو پکڑا تو بکری کا جو چرواہا تھا, جو مالک تھا, وہ آیا, اس نے بھیڑیے کو بولو مارا, اور بکری کو بچا لیا تو بھیڑیے نے مڑ کر کہا فقال ذئب، بھیڑیے نے کہا کیف تصنعوا بها یوم السبع یوم لا راعی لها غیری، کہ آج تو اے چرواہے تو نے بکری کو مجھ سے بچا لیا، لیکن اس دن کیسے بچائے گا جس دن کوئی چرواہا نہ اور میں حملہ کروں گا. اب یہ جملہ یعنی بھیڑیا انسان کی زبان بول رہا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ بولو سمجھ میں آنے والی بات ہے، بولو نا یار. اس روایت کی اہمیت کو سمجھو، یہ کوئی بات ہے کہ جانور انسان کی بولی بولے؟ نبی پاک خود یہ واقعہ سناتے اور کہتے ہیں کہ بکری کو جب بھیڑیے نے پکڑا تو ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے بھیڑیے نے کہا اس سے کہ آج تو اس کو چھڑا رہا ہے لیکن میں جس دن اس پر شکار کروں اور جس دن تو نہیں ہوگا اس دن کون اسے بچائے گا؟ اب بھیڑیا انسان کی بولی بول رہا ہے، کوئی مانے گا اس کو؟ تو حضور نے فرمایا آمن تو میں مانوں گا. بولو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اس کو کوئی نہیں مانتا لیکن آمن تو بذالک انا و ابو بکر و عمر. فرمایا یہ واقعہ اس پر ایمان صرف میں لا سکتا ہوں یا میرے ساتھ ابو بکر لائے گا یا عمر لائے گا.
نعرہ رسالہ فیضان عمر فاروق.
بولیے سبحان اللہ. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے فاروق اعظم شیخین کا ایمان. حضور فرماتے ہیں کہ جس اللہ کے رازوں کی بات کو دنیا والے سمجھنے میں ٹائم لگاتے ہیں، الجھن دکھاتے ہیں، حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کیوں کیا کیسے کیسے ہو سکتا ہے، فرمایا میری نظر رب کے رازوں پر ہے، فرمایا میں تو ایمان لاؤں گا اور یہ جھلک اگر میرے صحابہ میں کسی کو ملی ہے تو ابو بکر عمر کو ملی ہے. اس سے آپ ان بزرگوں کے ایمان کی صلاحیت دیکھیے. حضور نے کسی امور غیب کی تصدیق کے لیے جس چیز پر اپنا ایمان بتایا ہے اس پر شیخین کا ایمان بتایا ہے. یعنی اب آپ اس کو یوں ضرور کہہ سکتے ہیں حفظ مراتب کے تحت کہ شیخین کا ایمان ایسے جیسے مصطفیٰ کا ایمان. حفظ مراتب کے تحت، ایک الفاظ ظاہر کے تحت، یعنی تصدیق. حضور اللہ کی، اللہ کے رازوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. جیسے قیامت آئے گی، کتنی مثالیں حضور نے بیان کی ہیں. لیکن جس پہ، جسے اللہ پر یقین ہوگا، اور یقین اس کو ہوتا ہے جس کی اپنی انا ختم ہو جاتی سب محبوب رہ جاتا ہے. 100 کے 100 نمبر. فرمایا یہ یقین کی دولت اللہ نے مجھے دی ہے. فرمایا بھیڑیے نے بات کی، فرمایا مانے گا کوئی بھی؟ کون مانتا بھائی؟ کوئی مانتا ہے بھیڑیا بات کرے گا انسان سے؟ کوئی مانتا ہے اس کو؟ حضور نے فرمایا لیکن میں مانتا ہوں، میں ایمان لایا، آمن تو بذالک وانا وابو بکر و عمر. فرمایا اس کو مان، اگر یہ جو باتیں غیبی ہیں نا اس کو نبی ہی مان سکتا ہے، اور نبی کے بعد اگر کوئی مانے نا تو جس کی ستری طبیعت ہے وہ شیخین ابو بکر و عمر ہی ہیں. اسی لیے توجہ رکھنا، اسی لیے حضرت انس نے کہا میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں. اگر دل ہے تو ایک بخاری سے حدیث سنا دوں آپ کو میں. سنیں حضرت مولا کا عقیدہ سنیں. یہ تو حضرت انس کا عقیدہ تھا نا کہ نبی ابو بکر عمر، نبی ابو بکر عمر، نبی ابو بکر عمر. ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں، نبی ابو بکر عمر. صحابی بھی کیا کہہ رہا ہے؟ میں محبت نبی ابو بکر عمر. ادھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کون لائے گا؟ فرمایا نبی ابو بکر عمر. حضرت عمر کی جب شہادت ہو گئی اور آپ کے جسد مبارکہ کو چارپائی پر رکھ دیا گیا، بخاری شریف میں موجود ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وضع عمر علی سریرہ، حضرت عمر کو جب چارپائی پر لٹا دیا گیا، آپ کو کفن دے دیا گیا، فتکفنہ الناس، جب آپ کو کفن دے دیا گیا اور آپ کو چارپائی پر لٹا دیا گیا، اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ وہ دیا عمر علی سریرہ، حضرت عمر کو چارپائی پر لٹایا گیا، فتکفنہ الناس، آپ کو کفن دے دیا گیا، یدعون ویصلون قبل ان یرفع وانا فیہم، پھر صحابہ آپ کو کندھوں پر اٹھانے سے پہلے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے، یہاں تک کہ میں ابن عباس بھی دعا کر رہا تھا. اس سے نماز جنازہ کے بعد دعا کا کتنا بڑا ثبوت ہے. دیکھیں جملہ سنیں بخاری کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قبل ان یرفع وانا فیہم، حضرت عمر کی چارپائی اٹھانے سے پہلے، یدعون ویصلون قبل ان یرفع وانا فیہم، حضرت عمر کی جو جنازہ ہے، جو وہ چارپائی ہے جس پر آپ کا جسد مبارک ہے، اس کو اٹھانے سے پہلے حضرت عباس کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو اٹھایا نہیں گیا کہ ہم سارے صحابہ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے نا نماز جنازے میں، اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا؟ میں نے کہا بخاری میں لکھا، اور کہاں لکھا؟ بڑے بخاری میں لکھا کہ آپ کو کندھوں پر اٹھانے سے پہلے ہم دعا کر رہے تھے. اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بہت رقت میں تھا، کیونکہ بڑے چہیتے تھے حضرت عمر کے، اور حضرت عمر قدردان تھے، تھک کو قریب نہیں چھوڑتے تھے اور ہیرے کو دور نہیں رہنے دیتے. حضرت عبداللہ ابن عباس بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، بہت چھوٹے عمر کے تھے حضرت عمر کے سامنے، کیونکہ سرکار کے دور میں بالکل بچے تھے. تو حضرت عمر کے دور میں تو بہت چھوٹی عمر تھی ان کی، لیکن حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے کیونکہ یہ ذہین بہت تھے. اور وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو کیا بتاؤں، حضور کا ادب کرنے کی وجہ سے، سرکار کا نماز میں ادب کیا، سرکار نے نماز میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کندھا لگا کر، سرکار نے نماز شروع کی پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے پھر ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کیا مسلم امام احمد، پھر سرکار نے ہاتھ اٹھایا تو پھر پیچھے ہٹ گئے، تیسری دفعہ حضور نے پھر ہاتھ پکڑا، کیونکہ سرکار بڑی محبت کرتے تھے ان سے، سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں نا، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. سرکار نے پھر ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے، تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے کہا ماں بالا کا کیا ہو گیا تجھے؟ اناجلو کا حضائی فتح خلفنی، میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ تو چھوٹی عمر ہے ان کی. انہوں نے کہا حضور ماں کانا یم بغی آئی اسلی حضاک، حضور کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے جو آپ سے کندھا لگائے. فرمایا حضور کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے فضیلت والا جو آپ سے کندھا لگائے. آئی اسلی حضاک انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے کون کندھا لگا سکتا ہے؟ نماز تو ادھر ہی رہی، سرکار نے کہا یہ تو بچہ ہے مراد کو پہنچا ہوا ہے. میرے آقا نے اس انہیں قریب کیا. مسلم امام احمد میں بھی ہے، بخاری کتاب التہجد کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر نقل کیا، آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا اللہم علم التاویل وفقہم فی الدین، مولا میرے اس مؤدب صحابی کے دل کو قرآن کی سمجھ اور فہم کے لیے اور دین کے تفقہ کے لیے کھول دے. تو یہ حضور کی دعا ایسی رنگ لائی کہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کیا کہتے ہو فلاں چیز نہیں مل رہی، فلاں چیز نہیں مل رہی. فرما قرآن مجھے اتنا روشن ہوا حضور کی دعا سے کہ میری اونٹ کی رسی، لو دال قال بعیر، اونٹ کی رسی تو گھٹیا چیز ہے، کہیں بھی اٹھا کے بندہ پھینک دیتا ہے، احتمال سے نہیں رکھتا. فرما ایسی عام چیز بھی اگر میری کہیں کھو جائے نا تو میں اس کو ڈھونڈنے نہیں آتا، میں قرآن شریف کھول دیتا ہوں. فرماتے ہیں لو دا علی قال و بہیر لوجت تو فی کتاب اللہ، قرآن سے مجھے اشارہ مل جاتا ہے وہ کہاں رکھی ہوئی ہے. تو علم ثابت کیا ہوا کہ علم کی خیرات حضور کے ادب سے ہوتی ہے، حضور کے بولیے ادب سے ہوتی. اب ذرا توجہ رکھیں یہاں پر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فاروق اعظم قدردان ہے، کیا ہے بولیے؟ حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ رکھتے، درجنوں احادیث ہیں، اور فرماتے تھے یہ ہم میں نوجوان بڈھا ہے. فرمایا یہ نوجوان نہیں ہے، یہ نوجوان یہ بڈھا ہے. کہ تمہاری عقلیں بڈھوں جہاں نہیں جاتی وہاں اس کی عقل جاتی ہے. یعنی ابن عباس اتنے ذہین، اتنے صاحب علم تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کا اللہ جسد مبارک جب چارپائی پر رکھا ہوا تھا، کیونکہ بڑی انسیت تھی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر سے، تو ان پر کیفیت طاری تھی، غم تھا کیونکہ بہت بڑی دہشت گردی ہوئی یہودیوں کی طرف سے، اور حضرت فاروق اعظم پر انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا، اور یہ کہتے ہیں جی مسلمان، ہم نے کہا یہ تو مسلمانوں پر دہشت گردی ہوتی آئی ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کو کہاں شہید کیا مسجد کے اندر، مسلمان نشانہ بنتے رہے ہیں، ہمارے اقابر نشانہ بنتے رہے ہیں. ایک خون بتا دو ہمارے اسلاف میں، خلفاء راشدین میں، کہ کسی بے گناہ کو انہوں نے مارا ہو. لیکن ان ہستیوں کو، چاہے حضرت عثمان غنی ہو، چاہے سیدنا مولا مرتضیٰ ہو، چاہے حضرت فاروق اعظم ہو، ان کے ساتھ انتہا پسندوں نے دہشت گردی کی ہے. حضرت فاروق اعظم کا جب جسد رکھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس دقت میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اتنے میں کہتے ہیں فلم یرعنی الا رجل آخذ من کبئی، فرمایا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ایک بندے نے میرا کندھا ذرا زور سے پکڑا ہوا تھا، اور اتنے زور سے پکڑا تھا، میرا دل تو لگا دعا میں تھا لیکن اتنے زور سے پکڑا کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ یہ کون ہے، کیونکہ سب پر غم کی کیفیت تھی، یہ کون ہے؟ اور ایک بندے نے پیچھے سے میرا کندھا پکڑا، بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اور اتنے زور سے پکڑا کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. فائدہ ہوا علی ابن ابی طالب، میں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے. اب سنیے، بھیڑیا کسی سے بات کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں ایمان لایا، ابو بکر لایا، عمر لایا. ترتیب دیکھیں، نبی، ابو بکر، عمر. نبی، ابو بکر، عمر. حضرت انس کہتے ہیں قیامت کے دن میں کن کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں؟ فرمایا نبی، ابو بکر، عمر، کیونکہ یہی اوپر کا درجہ ہے. سب بعد والے ہیں، بولو سبحان اللہ. یہی اوپر کا درجہ ہے. حضرت علی مرتضی نے کندھا ان کا پکڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا تو مجھے تو نہیں دیکھ رہے تھے حضرت علی، لیکن ان کا چہرہ حضرت عمر کے چہرے کے اوپر تھا، یعنی نظر ادھر تھی، اور حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا فترحم علی عمر، اللہ رحم فرمائے عمر پر. قال ما خلفت احدا احب الی ان القى الله بمثل عملی منک. اے عمر، تو وہ ہے کہ اگر مجھ علی کو اگر کوئی یہ کہنا کہ کس کی صورت دھار کر تو اللہ کے سامنے جانا چاہے گا، تو عمر وہ تو تھا. اے عمر، وہ تم تھے کہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ کس کی شکل دھار کر رب کو راضی کرنے کے لیے تم اللہ کے پاس جاؤ گے، کس کا عمل لے کر جاؤ گے کہ جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے، تو میں علی، اے عمر، وہ تو تھا کہ تیرے عمل کو لے کر میں رب کے پاس جانا اپنے عمل کے مقابلے میں زیادہ سمجھتا تھا. بولے سبحان اللہ. پھر آگے جملہ سنیے، فرماتے وَإِمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهَ مَا صَاحِبَيْكَ. لیکن میں امید رکھتا ہوں، عمر چہرے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں صاحب، میں امید رکھتا ہوں عمر، اور میرا حسن زن ہے، لَأَظُنُّ، میرا حسن زن ہے یہ کہ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَا صَاحِبَيْكَ، تم جن کے صاحب تھے نا اور جن کے یار تھے اللہ ضرور تمہیں ان کے ساتھ ملا دے گا. اب حضرت عمر، حضرت علی آگے کہتے ہیں وَحَسِبْتُ انی کنت کثیرن، اور فرماتے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے اور درجنوں دفعہ فرما کنت کثیرن اسمع النبی، میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ حضور سے سنا ہے کہ حضور یہی کہا کرتے تھے ذهبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر. اے عمر، تو وہ ہے، میں نے ہزاروں دفعہ حضور سے سنا، حضور کے جملے ایسی ترتیب سے چلے تھے، اے لوگوں، میں نبی اور ابو بکر عمر ہم وہاں گئے، میں نبی ابو بکر عمر ہم وہاں نکلے، میں نبی ابو بکر عمر ہم وہاں جاتے تھے. فرما آپ تو حضور کی زبان پر ایسے ہیں کہ جب بھی حضور سے کسی نے پوچھا حضور کہاں گئے تھے تو حضور جواب میں کیا کہتے، میں ابو بکر عمر وہاں گئے تھے. جب کوئی پوچھتا تھا حضور کہاں سے آئے تو حضور فرماتے میں ابو بکر عمر وہاں سے آئے. کوئی پوچھتا حضور کہاں بیٹھے تھے، فرما میں ابو بکر عمر وہاں بیٹھے تھے. فرما عمر، تیرا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے.
نعرہ رسالت، رسالت، فیضان عمر فاروق.
حضرت علی کا فتویٰ آ گیا. حضرت علی نے ترتیب کیا بتائی، نبی، ابو بکر، عمر. خود فرماتے انی کنت کثیرا اسمع النبی، میں نے ہزاروں دفعہ حضور سے سنا ہے، یقول ذهبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر. حضور سے اگر پوچھا جاتا حضور کہاں جا رہے ہیں، کہاں گئے تھے، فرمایا میں کہاں کہ میں ابو بکر عمر وہاں گئے تھے. جب حضور سے پوچھا جائے حضور آپ کب آئے تو حضور جواب دیتے میں کہاں، فرما میں ابو بکر عمر اب آئے ہیں. جب حضور سے پوچھا جاتا حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہ میرا کہاں کہ میں ابو بکر عمر وہاں جانا چاہتے ہیں. فرما جب بھی نبی پاک نے ذکر کیا تو آپ دونوں کا نام اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا. اور جب بات آئی کہ بھیڑیا بات کرے گا تو فرما کون ایمان لائے گا، حضور نے فرما میں ابو بکر عمر. حضرت انس کہتے ہیں کس سے محبت، فرمایا نبی ابو بکر عمر. بولو سبحان اللہ. اس سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی مرتبے کا مقام آپ سمجھیے. اب تقریر کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری بات یہاں پر میں عرض کروں، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی لقب فاروقیت پر ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. قرآن کریم فرقان حمید سورۃ النساء اس وقت میرے سامنے ہے میرے دوستو، اور اس کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ جب تم میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو فیصلہ قرآن سے کرنا ہے، کوئی پھڈا ہو جائے تو فیصلہ، اور جو قرآن سے ہٹے گا وہ طاغوت ہے. طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، سرکش کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بولیے؟ سرکش کو اور شیطان کو. اب شیطان کون ہے جو قرآن کے خلاف فتویٰ دے؟ جو شیطان کون ہے جو قرآن کے خلاف؟
جو قرآن کے خلاف سزا سنائے وہ طاغوت،
ایک یہودی اور ایک نام نہاد کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا جھگڑا ہو گیا کسی بات میں، کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، تو اس یہودی نے یہ کہا کہ دیکھ بھائی اگر اس مسئلے پر جھگڑا ہے ہمارا تو آپ کے نبی کے پاس چلتے ہیں اور وہ فیصلہ کر دے، لیکن یہ تو نبی کو اپنی حوث اور انا کے لیے مانتا تھا، دین کے لیے نہیں مانتا تھا، اس نے کہا نہیں کعب بن اشرف کے پاس چلو جو یہودیوں کا بڑا مولوی تھا، کیونکہ وہ رشوت خور تھا، وہ کون تھا؟ رشوت خور تھا، کہا اس کے پاس چلو، اور اس کے پاس چل کر جناب جو ہے کہ وہ فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ نبی یہودی اس لیے نبی پاک کے پاس جانا چاہ رہا ہے کہ حضور امین ہے، حضور اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھتے، عدل فرماتے ہیں، اور وہ منافق تھا، اس کو اپنی دکان بچانی تھی، اپنا پیسہ بچانا تھا، اپنی حوث بچانی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کعب بن اشرف کے پاس چلو، اس نے کہا وہ تو رشوت خور ہے، کہا تمہارا یہودی مولوی نہیں، کہا میرا بڑا یہودی مولوی لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب قرآن سنیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ سورۃ النساء آیت نمبر 60 میں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ تو کرتے تھے ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن سے پہلی والی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یریدون ایتحاکمو الی الطاغوت، اور چاہتے یہ ہیں کہ جب ان میں کوئی فیصلے کی بات آ جائے تو پہلے تو یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن جب ان میں کوئی فیصلے اور حکم کی بات آ جائے اور کسی قضا اور ریاست قضا اور عدل کی بات آ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو رہنے دو، ہم طاغوت سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہ واقعہ آپ نے سمجھ لیا، اب طاغوت یہاں پر کعب بن اشرف کو کہا گیا، فرما وقد امروا ان یکفروا بھی، جبکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو اور قرآن کی طرف آؤ، طاغوت کا انکار کرو اور قرآن کی طرف آؤ۔ حضرت امام راضی لکھتے ہیں، قال کثیر من المفسرین نازع رجل من المنافقین رجل من اليهود قال اليهود بيني وبينك ابو القاسم وقال منافق بيني وبينك كعب بن اشرف والسبب في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزي بالحق ولا يلتفت الى الرشوه وكعب بن اشرف كان شديد الرغبه في الرشوه واليهودي كان محققا والمنافق كان مطلعا، يعني اب یہودی یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ حضور کے پاس جائے اور منافق یہ چاہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جائے، اس لیے کہ وہ رشوت لیتا تھا۔ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب ثم اصر الیہودی علی قولہ فذهبنا الی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نے جب اپنے ایک فیصلے پر ڈٹا رہا تو وہ حضور کے پاس اس کو لے گیا، جب لے گیا تو حضرت امام راضی یہ لکھ رہے ہیں تفسیر کبیر میرے سامنے، آپ فرماتے جب لے جایا گیا فحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الیہودی، سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ دلائل سب ثابت ہو رہے ہیں اور یہ یہودی جو ہے اس کے حق میں جناب فیصلہ ہوگا، اور یہ یہودی جو ہے اس کے دلائل ہمیں مضبوط نظر آ رہے ہیں اور اس یہودی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب آگے ارشاد ہوا کہ جناب جب وہ یہودی کے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا، فلم یرد المنافق، منافق دل سے راضی نہیں ہوا، حالانکہ داڑھی تھی اس کی، پگڑی تھی اس کی، جبہ تھا اس کا، مسلمان ہونے کا نام بھی لیتا تھا۔ وقال المنافق، منافق نے کہا بینی وبینک عمر، کہا ٹھیک ہے نبی نے فیصلہ کیا لیکن عمر کے پاس چلو، فصار الى عمر فاخبر اليهودي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر حكما على المنافق ولم يرضى بحكمهما، جب حضرت عمر کے پاس گئے تو یہودی نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ دیکھیں آپ نے ہمارا مقدمہ تو سن لیا لیکن فاروق اعظم ایک بات یہ بھی سنیں، یہ بات ہم نبی پاک کے پاس لے گئے ہیں، یہ عجیب مسلمان ہے، یہ کہتا ہے کعب بن اشرف کے پاس جاؤ، اور کعب بن اشرف ہم یہودی ہو کر کہتے ہیں وہ رشوت خور ہے، اس کو پیسہ دو تو وہ دودھ کو پیشاب اور پیشاب کو دودھ ثابت کر دے، لیکن آپ سنیے آپ کو مقدمہ ہم نے سنا دیا، اس نے بھی سنا دیا، میں نے بھی سنا دیا، اب حق پر کان یا فیصلہ کریں، لیکن میری ایک بات سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کیا، لیکن یہ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے یہ اس بات کو نہیں مانتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایمان و سلابت میں اس مرتبے پر ہے، حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو فرما اصبر انی لی حاجت، فرما رکو ذرا مجھے کام میں آتا ہوں، رک جاؤ، ادخل، پھر حضرت عمر کمرے میں داخل ہوئے، فدخل فاخذ السیف، اپنی تلوار لی، ثم خرج الیہما فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهود، فرمایا کمرے میں گئے اور تلوار لے کر باہر آئے، فرمایا اس نے کیا کہا تھا کہ عمر فیصلہ کرے گا، کہاں کہ نبی پاک نے فیصلہ کر دیا تھا، کہنے کہ ہاں، کہ اس نے تسلیم نہیں کیا، کہ نہیں، آپ نے تلوار لے کر اس نام نہاد کلمہ پڑھنے والے سے قتل مار دی. ٹھیک ہے؟ آپ جب اس کی گردن ماری اور وہ زمین پر گر گیا, یہودی تو ڈر کر بھاگ گیا لیکن فجاء اہل المنافق, جو اس کی برادریت تھی نا, لیکن آپ یہاں دیکھیں جب منافق کی گردن مار دی گئی, مقدمہ حضور کے پاس پہنچا تو اس منافق کے برادری کے جتنے لوگ تھے جو ریلیف چاہتے تھے, اور حضور سے کہنے کا عمر نے مار دیا مسلمان, عمر نے مار دیا. حضور وہ کلمہ پڑھتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, وہ دیکھو اس کا سر پڑا ہوا, اس کی پیشاب, اس کو اس کا جو سر پڑا ہوا ہے اس سر کے اوپر اس کے داغ ہے نماز کے. اور جب حضرت عمر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سارا پوچھا, اب مسئلہ پوچھ کر کہ کیوں کیا, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کو نہیں مانا, میں نے منافق کو مارا, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کے حکم کو پسے پش ڈالے اور دل میں اس کے خلاف کرے, ظاہر میں اس کے خلاف کرے. عمر نے کسی مسلمان کو نہیں مارا, عمر نے منافق کو مارا ہے, یہ جملہ کہنا تھا. فجاء جبریل علیہ السلام فی الحال, اسی وقت جبریل آ گئے. امام رازی کہتے ہیں اسی وقت جبریل آ گئے. وقال انہ الفاروق فرق بین الحق والباطل, فرمایا محبوب اس سے کچھ نہ کہنا, رب کہتا ہے یہ فاروق ہے, اس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے.
نعرہ رسالت فیضان عمر فاروق.
سرکار دو عالم نے خون کو مباح کیا, فاروق اعظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا, فقال النبی علی عمر انت فاروق, فرمایا جا عمر تو تو فاروق ہے, جس کے دل میں تیری محبت ہوگی وہ منافق نہیں ہو سکتا, اور جو تیرا فیصلہ ہوگا وہ باطل نہیں ہو سکتا. اور قرآن کیا بیاندازی ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. محبوب یہ بالکل ٹھیک ہوا, وہ مومن ہی نہیں ہے, تیرے رب ہونے کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک, وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے معاملے میں تجھے حاکم نہ مانے. اور صرف حاکم نہیں, فرمایا جب تو فیصلہ کر دے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج, محبوب جب تو کسی کام میں فیصلہ کر دے تو صرف وہ گردن نہ جھکائے, صرف گردن نہ جھکائے بلکہ اس فیصلے کے خلاف دل میں سوچے بھی نہیں. مما قضیت, جو تو نے فیصلہ کیا ہے, وہ یسلم تسلیما, اور تیرے سامنے مکمل سر تسلیم کو خم کر دے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ان کے مرتبے کی شان ہے. بولیے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کون اور عمر کی شان اور عظمت کیا. فرمایا میرے صحابہ سنو, جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور قبروں سے اٹھ کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو بہت سے لوگ ہوں گے جو کانپ رہے ہوں گے. فرمایا لیکن میرے عمر کو جانتے ہو, ابن ماجہ میرے سامنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبید بن کعب, کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اولو من یصافح الحق حق عمر. فرمایا کہ سنو, اللہ سب سے پہلے جس سے ہاتھ ملائے گا وہ عمر ہے. ان کی باطنی صفائی, بولو سبحان اللہ. یہ تصوف کا اسباب, یہ سارے تصوف کے موضوع ہیں, اس کو صوفیہ نے نبھایا ہے. داتا صاحب کو پڑھیں اس پر آپ, اس کو صوفیہ نے نبھایا ہے. فرمایا اللہ سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ عمر ہے. وہ اول من یسلم علیہ, اور سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین جل وعلا جسے سلام کرے گا وہ عمر ہے. وہ اول من یأخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ, اور اللہ جس کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے جس کو جنت میں ڈالے گا وہ عمر ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا کی یہ جلالت ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں, صحابہ غور سے دیکھو, انا اول من تنشق عنہ الارض, قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی, سب سے پہلے میری قبر کھلے گی, ثم ابو بکر, ثم عمر. تو یہ دیکھیں آپ, نبی ابو بکر عمر, نبی ابو بکر عمر, یہ مولا کائنات کا بھی عقیدہ ہے, یہ سادات کا عقیدہ ہے. بولیے سبحان اللہ. یہی عقیدہ سرکار امام زین العابدین کا, یہی عقیدہ میرے باپ کی عزت قربان ہوں سرکار امام جعفر صادق کا. ہمارے ماں باپ کی عزت ہے, جن کی دہلیز ان کے غلاموں کی دہلیز, ان کے قدموں کی دھول پر قربان ہو, امام باقر کا ہے. ان عظیم ہستیوں کا یہ عقیدہ. مولا مرتضیٰ کو بھی آپ نے سنا, اور آپ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی, پھر ابو بکر کی, پھر عمر کی, ثم آتی اہل البقی, پھر میں بقی کی طرف آؤں گا. بولو سبحان اللہ. فیحشرون معی، پھر وہ میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے. ثم انتظر اہل المکہ، پھر میں جنت المالا والوں کا انتظار کروں گا. فرمایا حتی احشر بین الحرمین، وہ بھی میرے ساتھ مل جائیں گے. پھر دونوں حرموں کے درمیان، دونوں حرموں کے درمیان جتنے لوگ ہیں سب میرے ساتھ ملیں گے، اور اس کے بعد عجم کے لوگ ملیں گے، لیکن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور میرے بعد ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. حضرت مولا، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجوسی نے، مجوسی کی جانب سے جب ضربت لگی تو اتنی سخت تھی، وہ علماء یہ لکھتے ہیں، بعض علماء نے یہ لکھا کہ وہ آپ کے معدے کے قریب لگی. ایک قول ہے کہ ایک بار اس نے گردن کے قریب کیا، جس سے جو کھایا پیا جاتا وہ نکل جاتا. یہ کیفیت تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضا عنہ کو جب یہ زخم لگا تو آپ کو دوائی جب داخل کی گئی تو وہ دوائی وہاں سے نکل گئی، اور اس وقت دروازے کے اوپر، دروازے کے اوپر قاب بن اخبار آئے تھے. جب انہوں نے یہ کیفیت دی، دیکھی تو دھاڑے مار کے رونے لگے، اور اس وقت صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امام الحدیث حضرت امام سیوطی جامع الاحادیث میں نقل کرتے ہیں، اور یہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ ہے کہ لما تعین عمر، جب حضرت عمر کو زخم لگایا گیا تو جاء قاب، حضرت قاب بن اخبار آئے، فجعل یبکی بالباب. فاروق اعظم کا رتبہ ذرا دیکھنا یہاں پر. فاروق اعظم کو جو زخم لگانا تو اس پر رونا نہیں، انہوں نے اپنی طاقت استعمال کر کی. ہم اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان پاک باز جن سے کائنات کی ہر عفت و پارسائی ان کے جوتوں سے چلی ہے، ان کے نام اس طرح لینا کہ ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا، ان کا یہ تھا یہ تھا، اہل بیت کا ذکر ایسا کرنا حرام ہے، یہ ضرور تھا کہ انہوں نے طاقت استعمال نہیں. بولو سبحان اللہ. حسین مجبور نہیں تھے، علی اصغر مجبور، سیدہ زینب کبریٰ مجبور، حضرت قاسم مجبور، حضرت علی اکبر مجبور، مسلم بن عقیل مجبور. ایسا واقعہ بیان کرنا کہ جس میں رونے دھونے والی کیفیت بنے اور اہل بیت کے لیے مجبوری ظاہر ہو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. انہوں نے استعمال کب کی طاقت؟ وہ تو اخلاق، یہ آگے میں چل کے بتاؤں گا، وہ تو اخلاق کے پیکر بنے رہے. وہ تو اشارہ کرتے، آج میں حسین ابن علی کا نام، آج تو ہمارے لوگ جو ہیں امام حسین کے نام کا اگر تعویذ بنا لیتے ہیں نا، دشمن کا پیٹ بھر جاتا ہے. حسین اس وقت صرف اشارہ کرتے تو یزید وہیں مر جاتا. ان کے نام کی تاثیر یہ، بولو بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. لیکن ہاں ہاں، ان کے اخلاق اور صبر پر جو شب خون مارا گیا اور انہوں نے اپنی طاقت اختیار نہیں کی، اس میں اگر اہل بیت کی محبت میں بے ساختہ کسی کی آنکھ کے آنسو نکل آئے تو وہ منع نہیں. عظمت والے لوگوں کو تنگ کیا گیا، راستہ روکا گیا، اور ان کی عظمت و کرامت کے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، یہ مرتبہ ان کا یاد رہے، اور پھر بندہ ان کی محبت میں رو جائے. حضرت امام زین العابدین جب لوٹ کر آئے، کسی کو رونے نہیں دیا آپ نے، چپ کر کے بیٹھو. فرمایا آپ کے والد صاحب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، آپ کے ساتھ کیا تھی؟ فرمایا ہمارے گھر میں پہلے سے تربیت تھی، اور ہمیں سب پہلے پتا تھا یہ ہونے والا ہے. فرمایا ہمارے استاد ہمیں جہاد اور قتال اور شہادت کی آیتیں ایسے رٹاتے جیسے قرآن رٹایا جاتا تھا، واقعات. فرمایا ذہن پہلے سے بنا تھا، کربلا میں ہو گیا. عظمت کا انکار نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ذہنوں میں آپ کے یہ نہ آئے کہ وہ مجبور تھے. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ساری بات ہے، ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ وہ لاچار تھے، کہ وہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ہوا نہیں ان سے، ایسا نہیں تھا، ایسا بولو نہیں تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ، جب آپ نے اپنی طاقت اختیار نہیں کی، حضرت مولا مرتضیٰ اپنے قاتل کو دیکھ رہے ہیں، چاہتے تو پاؤں رکھ کر اس کو ختم کر دیتے. آج آپ کے نام کا وظیفہ رکھا جاتا تو جن شیطان بھاگ جاتا ہے، تو وہ کتا ابن ملجم کی حیثیت کیا تھی کہ بھاگ جاتا؟ سمجھ رہے میری بات؟ آپ نبی پاک کی طرف آپ آ جائیں، جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر وار کرنے کی کوشش کی، جس میں دانت کے آگے کے حصے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہید ہو گئے، اور اللہ کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس. میرے دوستو، تو یہ صرف استقامت اور صبر ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ رائے حق میں اگر تکلیف آئے تو تمہارے لیے صبر کے لیے مثال حسین ابن علی بنے. سمجھ رہے ہیں؟ حسین ابن علی بنے. سنے میرے دوستو, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عمر جو درہ مارے تو زمین سے زلزلہ جائے, جن کی طاقت اور وجاہت یہ, وہ عمر جو کہے وہ ہو جائے. اپنی مسجد شریف کے آگے کھڑے ہیں, ایک نوجوان آ گیا, آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگا, حضور میں نے خواب دیکھا ہے, آپ اس کی تعبیر کریں گے؟ آپ نے فرمایا, بیٹا میں تعبیر نہیں کرتا. کہنے لگا, نہیں حضور آپ کریں نا. فرمایا, بتاؤ. اس نے کہا, تعبیر یہ ہے کہ میرے جسم پر ہری ہری گھاس ہوگی, میرے جسم پر ہری ہری گھاس ہوگی. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خشک ہو کر گر گئی. آپ نے خاموشی اختیار کی, فرمایا, یہی دیکھا ہے؟ کہاں. کہا, سوچ لو پہلے. یہی دیکھا ہے؟ کہاں. کہ تعبیر کر دوں, سوچ لو. بولے گا, نہیں میں نے یہی دیکھا ہے. فرمایا, تو مومن ہے؟ کہاں. کہا, مرتد ہو جائے گا. فرمایا, اسلام سے پھر جائے گا؟ اس نے کہا, نہیں نہیں حضرت, وہ میں بھول گیا, میں نے یہ نہیں دیکھا تھا اور میں کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا, جو میں نے تعبیر کہہ دی وہ ہو گئی ہے. جو میں نے تعبیر, غوث اعظم نے فرمایا اپنے مریدوں کے لیے, وہ یرد دولے کے تقویل, اللہ والوں کی زبان پر کن جاری ہوتا ہے. فرمایا کہ جو میں نے کہہ دیا, بولیے, جو میں نے کہہ دیا وہ تو ہو کر رہے گا. یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے دور میں رات کو سو رہے ہیں. شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی, حضرت مولا مرتضی رات کو سو رہے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں حضرت علی المرتضی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں. اوے جاگ رہے ہو؟ اپنے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ عام ترتیب کے اعتبار سے مجھے اٹھنے میں تاخیر ہوئی, اور فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی پہنچا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے رکوع میں لے لیا, نماز میں نے مکمل کی. خواب دیکھیں حضرت علی. فرمایا, نماز سے فراغت کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلے پر بیٹھ گئے. ایک آنے والا شخص آیا اور اس نے کھجور کی شاخوں کی بنی ہوئی ایک ٹوکری کے اندر کھجور لائے اور حضور کے سامنے رکھے. لوگ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, نماز کا وقت ختم ہو, یعنی نماز ختم ہو گئی تھی. سرکار نے خواب میں دیکھتے ہیں کہ مجھے کہا, علی آؤ اور اپنے ہاتھوں سے سب کو کھجور بانٹ دو. حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سب کو کھجور بانٹا اور بچ گئی جو کھجور, تو میں نے لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. سرکار نے رکھی ہوئی کھجور میں سے ایک دانہ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں دیا. فرماتے ہیں, میں نے ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈالا, میری آنکھ کھلی اور میں نماز کے لیے لیٹ ہو رہا تھا. فرماتے ہیں, دوڑتے ہوئے جب مسجد پہنچا تو عمر اسی رکوع کی حالت میں تھے جو سرکار کو میں نے خواب میں دیکھا. میں شامل ہوا. نماز جب ختم ہوئی, حضرت عمر اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور کو بیٹھا ہوا دیکھا. اسی طرح لانے والا ایک شخص تشت کے اندر کھجور لے آیا, لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھا گیا. حضرت علی سے حضرت عمر نے فرمایا, اگر آپ اپنے ہاتھ سے سب کو برکت دے دو تو کیا بات ہے, سب کو کھلا دو. حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تشت اٹھایا اور میں نے سب کو کھانا کے لیے ایک ایک کھجور دی. جو کھجوریں بچ گئی میں نے لا کر عمر کے سامنے رکھی. حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھا کر میرے ہاتھ میں دی. فرمایا, میں نے وہ کھجور منہ میں ڈالی, ہاتھ جب دوسرا بڑھایا کہ ایک اور دیں تو فاروق اعظم نے میرے چہرے کو دیکھ کر فرمایا, رات خواب میں اگر رسول اللہ آپ کو دو کھجور دے دیتے تو میں آج آپ کو دو کھجور دے دیتا. حضرت علی کہتے ہیں, عمر ہاتھ ملاؤ, ہاتھ ملاؤ. ملایا. فرمایا, یہ اتنے بڑے کمال کی بات نہیں ہے جو تو کر رہے ہو, جو آپ کر رہے ہیں. تو کہا, کیا علی؟ فرمایا, خدا کی قسم, وجد تو مہو و لذت ہو علی یدی کما وجد تو مہو و لذت علی یدی رسول اللہ. فرما, کمال ہو گیا عمر, جو خواب میں کھجور حضور کے ہاتھ سے کھایا تھا, جو اس کا ذائقہ تھا, خدا کی قسم وہی ذائقہ تیرے ہاتھ پر بھی پا رہا ہوں.
سبحان اللہ, نعرہ رسالت.
فرمایا, ذائقہ وہی پا رہا ہوں. کعب بن اخبار دروازے پر کھڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب دوائی پلائی گئی تو وہ دوائی جو تھی وہ ایک طرف سے نکل گئی. کعب بن اخبار کھڑے ہو کر کہنے لگے, فرمایا, لوگوں سنو, واللہ لو ان امیر المومنین یقسم علی اللہ ان یؤخرہ لاخرہ. حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے جو اتنے جلو قدر صاحب ہیں. کعب بن اخبار نے جوش میں جملہ کہا, فرمایا, یہ عمر بے بس نہیں ہے, یہ جو دوائی اگر نکل گئی یہاں سے تو تم سمجھو کہ عمر بوڑھا ہو گیا, بے بس ہو گیا, زخم بڑا تیز ہے. آپ فرماتے, خدا کی قسم, لو ان الامیر المومنین, کہتے ہیں میں قسم خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر امیر المومنین یقسم علی اللہ ان یؤخرہ لاخرہ، فرما اگر یہ قسم اٹھا کر کہنا کہ یا اللہ میری موت کو دور کر، تو فرما لاخرہ، اللہ ان کے مرتبے کی خاطر ان کی موت کو دور کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کہنے لگے یا امیر المومنین ھذا کعب یقول کذا کذا، امیر المومنین آپ نے کچھ سنا، یہ کعب یہ باتیں کر رہا ہے کہ اگر آپ بے بس نہیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کی موت ابھی دور ہو سکتی ہے، پھر آپ کو 10 سال مل سکتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کعب، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا یہ جذباتی جملے بول رہا ہے ایسے ہی ہے، بلکہ آگے جملہ کیا کہتے ہیں، فرمایا واللہ لا اسألہ، لیکن میں سوال نہیں کروں گا، فرمایا لیکن سوال نہیں کروں گا، یعنی ابن عباس نے کہا یہ ٹھیک بول رہا ہے، مجھے غلام یہ مصطفیٰ کا یہ شرف ہے کہ اگر میں ہاتھ اٹھا دوں میری موت دور ہو سکتی ہے. کعب نے صحیح کہا کہ میں بستر علالت پر بھی ہو کر رسول کا غلام ہوں، مجبور نہیں ہوں. رسول کا غلام ہوں، میں مجبور نہیں ہوں. بیٹے کو بلایا، ادھر عبداللہ ابن عمر آئے، جی، کہا جا میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس، کہنا کہ عمر کا وقت قریب آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو محبوب کے قدموں میں آ جاؤں، کیونکہ حجرہ میری ماں کا تھا، پراپرٹی میری ماں کی تھی. وہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کو کہی تو سیدہ نے سر جھکا کر کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میں اپنے پر ترجیح دیتی ہوں. یہ بخاری میں موجود ہے، کتاب الجنائز اگر آپ دیکھیں. حضرت فاروق اعظم کو یہ بات آئی، آپ نے شکریہ ادا کیا، آپ نے شکریہ ادا کیا، اور مرنے سے یعنی وفات سے پہلے اور جام وفات پینے سے پہلے کسی نے پوچھا یہ جو آپ کا دور خلافت ہے اس کی نظیر قائم ہوگی پھر کبھی؟ ایسا دور پھر کبھی آئے گا؟ اٹھائیے ساری تاریخ کتابیں. تو آپ نے فرمایا ہاں، میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا. یہی بات امام ملت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھی، یہی بات امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی لکھی، سب نے لکھی. فرمایا سنو، ہاں میرا ایک بیٹا ہوگا جو میرے شجرے میں سے آئے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور وہ میری طرح عدل قائم کرے گا، اور تم دیکھو گے کہ جس گھاڑ پر بکری پیتی ہے اس پر شیر پیے گا، اور ان میں عدل میں تفاوت نہیں ہوگا، فرق نہیں ہوگا، لے دے نہیں ہوگی، التباس نہیں ہوگا، خلط ملط نہیں ہوگا. اور پھر جملہ ارشاد فرمایا ہاں اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس کی پیشانی کے اوپر داغ ہوگا. اب یہ کرتے ہیں جی کون کا پیدا ہوگا حضور نہیں جانتے، تو میں نے کہا یہ روایت ہے تو تم حضرت عمر کے لیے پڑھ لے تو تب شرک نہیں ہوتا مافل ارحام کا، ہیں سب نوکر اور غلام نبی پاک کے ہیں. لیکن اس بات سے کہ حضرت عمر کو جو رنگ چڑھا ہے یہ مصطفیٰ کی غلامی کا چڑھا ہے، اس لیے امام علی مقام کے سامنے آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی، گھران رسول پر آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی، خود مستجاب الدعوات ہیں. مدینے میں اگر بارش نہ ہو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا اللہ بارش دیں، یا اللہ بارش عطا فرما. بخاری دیکھیے، بارش عطا فرما، سرکار کے چچا سامنے آئے تو دعا چینج ہو گئی. ابے بولو سبحان اللہ، خود مستجاب الدعوات. اب ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اب دعا جب جاری ہے، مجمع میں نظر پڑ گئی حضرت نبی پاک کے چچا حضرت عباس کے چہرے پر، دعا کا موضوع چینج ہو گیا. اب کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نتوسلو بعم نبینا، یا اللہ یہ تیرے نبی کے چچا کے صدقے وسیلہ دیتے بارش دے دے، بارش دے دے. بخاری میں موجود ہے چہرہ اہل بیت کے سرخیل سرکار کے چچا حضرت عباس ابن مطلب کو جب دیکھا، فرمایا یا اللہ بارش دے دے، نتوسلو ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. یہ عقیدہ حضرت فاروق اعظم کا، بولو سبحان اللہ. وہ کہنے لگے دیکھو نا نبی نہیں تھے اس لیے تو حضرت عباس کا وسیلہ دیا، پتا چلا نبی فوت ہو گئے تو پھر اب ان کا وسیلہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بتانا چاہتے عمر یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کی نسبتوں کے ذرے ذرے کا احترام کرتا ہے، کہ یا اللہ تیرا نبی تو نبی ہے، یہ چچا نسبت والا اس کا بھی وسیلہ قبول فرما لے.
سبحان اللہ،
یہ فاروق اعظم نسبت کی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ صرف نبی ہی کا وسیلہ دیا جاتا ہے، بلکہ نبی کی نسبت والے قرابت خاندان رسول کا بھی وسیلہ دیا جاتا ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ دیکھیے یقیناً حضرت فاروق اعظم جو رات کو گشت کرتے تھے، گھر کے اندر سے آواز آئی کہ بیٹی پانی ملا لے، پانی ملا لے، پانی ملا لے. بیٹی نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، فاروق اعظم کو خبر ہو جائے گی. فرما عمر تو نہیں دیکھ رہا؟ لڑکی نے کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. فاروق اعظم نے آواز سن لی، غلام کو کہا دروازہ یاد رکھنا، دروازہ یاد رکھنا. صبح اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے پہنچ گیا. فرما یہ بچی بڑی سعادت مند ہے. فرما اس کی آواز سے مجھے پتا چلا جس عمر کا انتظار کر رہا ہوں وہ آئے گا یہیں سے. بولے سبحان اللہ، جس عمر کا انتظار ہے وہ آئے گا یہیں سے. اور آپ دیکھتے ہیں انہی کی اولاد کے ایک پشت کے بعد امت کا سب سے بڑا پہلا محدث حضرت عمر بن عبدالعزیز. حضرت عمر بن عبدالعزیز فاروق اعظم کے نواسے بھی لگتے ہیں، پوتے بھی لگتے ہیں، نام حضرت عمر کے نام پر ہیں، امت کے پہلے مجدد ہیں اور عظیم تابعی ہیں. مرتبہ اور مقام یہ کہ اہل بیت کے ایسے عاشق ہیں کہ جس طرح فاروق اعظم نے پوری زندگی خاندان رسول کے عزتوں پر پہرا دیا نا، تو یہ بنو امیہ میں سے ہیں، بنو امیہ کے خلفاء میں سے. لیکن ان کے دربار میں کسی نے کہا قال امیر المومنین یزید، امیر المومنین یزید نے یہ کہا. آپ کھڑے ہو، فرمایا یہ کون خبیث ہے جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے؟ پکڑا اس کو، پکڑا اس کو. حالانکہ یہ بنو امیہ کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. تین واسطوں کے بعد یزید اسی پیڑی کے اندر جو ہے وہ، تین واسطوں کے بعد وہ جو جبرن غاصب جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو انہی کی کوئی شادی اس قبیلے میں ہوئی ہے، تو وہاں سے والد کیونکہ بنو امیہ میں سے تھے اس لیے آپ بنو امیہ کہلوائے، لیکن اشارے ماں کی طرف سے، خون ننیال کی طرف سے فاروق اعظم کا تھا. آپ نے فرمایا جس نے حسین کا سر مارنے کی کوشش کی، جس نے اہل بیت کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، اس یزید کو تم امیر المومنین کہتے ہو؟ فرمایا اٹھاؤ اس کو لے جاؤ اور 20 کوڑے اس کو مارو. میں نے کہا عمر تو ایسے وفادار ہے کہ اہل بیت کے باغ کا پہلا بیج لگانے والے آپ، اور آپ کی نسلوں کے اندر عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت، بولو سبحان اللہ، جو حفاظت کر رہی ہے عزت خاندان رسول کی، بولو سبحان اللہ. اور عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو تھوڑے چلنے کے لائق ہوئے تو گھوڑوں کے استبل کے اندر کھیل رہے تھے. جب پیدا ہوئے تو پیشانی پر داغ نہیں تھا، لیکن حضرت عمر کے منہ سے نکلا تھا کہ داغ ہوگا. چلنے کے لائق ہوئے تو گھوڑوں کے استبل میں کھیل رہے تھے، تو گھوڑے کی لات لگ گئی آپ کو، تو سر پھٹ گیا، تو وہ نشان بھی آ گیا. تو فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہے، اللہ اکبر، وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہیں کئی پشتوں کے بعد اس بات کا علم ہے کہ میرے خاندان میں کون آنے والا ہے. قافلہ لوٹ کر آ رہا ہے جہاد سے، آپ نے قافلے کے سپر سلار کو پکڑا، ادھر آؤ. فرمایا اگر تو کمانڈر ہے اس قافلے کا، اگر تیرا قتل کرنا، اگر میرے بعد نشانی اور علامت اور شعار نہ بنتا تو میں تیری گردن کاٹ دیتا. اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ 2000 میل دور ایک جہاد ہو رہا ہے. فرمایا بتا تو نے وہ ایک سپاہی کے ساتھ کیا کیا؟ تو گھبرا گئے. ہوا یہ تھا کہ ایک سپاہی تھا جو بڑا ہسمکھ اور سب اس سے محبت کرتے تھے اور اس سے دل لگی کرتے تھے. ایک جگہ سے صحابہ، یعنی وہ جو لشکر تھا، وہ گزرنے لگا تو اس کے جو ہم عمر لڑکے تھے، جو ہم عمر لڑکے تھے، انہوں نے اس راستے کو کراس کرنے سے پہلے، دلدل تھا، اس کو آگے کیا کہ تو آگے چلا جا اور ذرا دلدل چیک کر لے. تو جو وہ آگے گئے تو چھوٹی موٹی چیز نہیں بلکہ گہرا دلدل تھا. جب انہوں نے پاؤں رکھا تو وہ ڈوبتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب وہ گردن یہاں تک آئی تو انہوں نے وہاں سے چیخا واہ عمر، ہائے فاروق اعظم مدد کرو. فاروق اعظم مدینے کے اندر تھا، وہاں سے آپ نے فرمایا وا لبیک. اور جب یہ قافلہ لوٹ کر آیا آپ نے کمانڈر کو پکڑا، فرمایا تم نے اس کی جان لے لی؟ تو کہا ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا. فرمایا آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ فرمایا جس وقت وہ پکار رہا تھا تو مجھے علم ہو گیا کہ تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو. تو یہ اندازہ ہے. تو یہ اس طرح نہیں کہا کہ نہر فرات کے قریب اگر
ایک کتا بھی مر جائے پیاس سے تو عمر سے اس کا رب پوچھے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ظاہری صلاحیت کے ساتھ ساتھ یہ روحانی منصب بھی فاروق اعظم کو عطا فرمایا. بولیے سبحان اللہ. اور حق کہا گیا کہ فاروق اعظم کی عمر نے, جو غیر مسلموں نے کہا کہ عمر کی عمر نے عمر سے وفا نہ کی, ورنہ چپے چپے میں اسلام قائم ہوتا, چپے چپے پر اسلام قائم ہوتا. اور فاروق اعظم کی شان تو یہ, کل میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ جس کو جریان کی شکایت ہو جائے اور شیطان اس پر حاوی ہو جائے اور گندے خواب اس کو لاتا ہو, بے حیائی کے وسوسے لاتا ہو, بے حیائی کے خواب لاتا ہو, تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ صرف وہ اپنے پیٹ پر عمر لکھے, اور لکھے اس طرح کے آئین بنائے اور میم کو ناف کی گولائی میں لے, فرما ان کا نام لکھ دے, فحش اور غلیظ خواب آنا بند ہو جائیں گے. یہ اللہ نے ان کے نام کو تاثیر عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین جل والا, آج ہم حضرت انس کی اس دعا کو دہراتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نبی ابو بکر عمر کے ساتھ رکھ, اس لیے کہ حضور کی زبان پر تھا میں ابو بکر عمر. بولو سبحان, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر گئے, میں ابو بکر عمر آئے, میں ابو بکر عمر جانا چاہتے ہیں. یہ کس نے جملے کہے؟ مولا مرتضیٰ نے, حضرت فاروق اعظم کے چہرے کے سامنے رکھ کر. تو یہ نسبتوں کے سلسلے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے ذوق ذکر کو قبول فرمائے. فاروق اعظم کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا میرے دوستو کہ ہمارے ذہنوں کے اندر وہ آثار تیار رہیں, وہ معاملات تیار رہیں. تبرکات کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ غلط رسمیں ختم ہو جائیں, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں سلیقہ درس ملتا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اب آنکھوں کو ایک دفعہ بند کر لیں آپ اور چلیں گنبد خضرا کی طرف, اس پہلو کی طرف چلیں جہاں پر فاروق اعظم ہیں. فاروق حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے. بولو سبحان اللہ. یہ جمع الجوامع میں امام سیوطی نے نقل کی, فرما میں ابو بکر و عمر, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو جس مٹی سے بنتا ہے وہ وہیں پر لوٹتا ہے, جس مٹی پر بنتا ہے وہیں پر لوٹتا ہے. ایک درس میں بیٹھا تھا, مجھے لگے کہ دیکھو جناب سورہ نام میں ہے کہ جو جہاں سے بنتا ہے وہیں لوٹتا ہے. میں نے کہا کیا پیاری بات, میں نے کہا بات پوری ہو گئی, اور شیخین کو آپ دیکھیں کہ جناب رہے کہاں, معاملے کہاں ہوئے, حضور کی صحبت میں آئے تو آج کہاں پر ہے؟ مصطفیٰ کے پہلو میں ہے. پتا چلا آپ کو اسی مٹی سے بنایا گیا جس مٹی کا انتخاب ذات مصطفیٰ کے. بولو سبحان اللہ. حفظ مراتب اپنی جگہ پر, درجوں کا فرق اپنی جگہ پر, اس میں علو اور تنزل اپنی جگہ پر, لیکن یہ قرب بتاتا ہے کہ, اور اسی کو شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ جناب ان کو قرب اس لیے ملا کہ مزاج مصطفی بھی ان کو ملنا تھا اور وہ خاص خمیر بھی ملنا تھا جس سے مصطفیٰ کو بے عیب بنایا گیا, آپ کے پسینے کو خوشبودار بنایا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سما ہما وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت پر پہرا دینے والے. فرمایا حضور یوم المومنین کے بارے میں جو بات کی ہے یہ ہو نہیں سکتا, کیسے ہو سکتا ہے؟ فرما عمر تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ, اللہ نے تو آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی. فرما جب رب نے آپ کے جسم کو مکھی سے ملوث نہیں کرنا چاہا تو ایسی بیوی آپ کے نکاح میں کیوں دیتا؟ بولو سبحان اللہ. فرما عثمان تو کیا کہتا ہے؟ فرما رب نے تو آپ کا سایہ نہیں رکھا, اس لیے کہ سایہ آپ کے جسم کے ساتھ ہے, اور اگر اس پر اگر پاؤں آ جاتا ہے, پاؤں آ جاتا اور پاؤں آ جاتا تو حال یہ ہوتا کہ آپ کے سائے کی بے ادبی ہوتی. تو خدا نے آپ کے سایہ نہ رکھ کر آپ کے جسم کی حفاظت کی, تو ایسی بیوی کو آپ کو کیوں دے گا جس سے آپ کی عزت پامال ہوگی؟ تو یہ تربیت یافتہ وہ صحابہ ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ مخلص وہ صحابہ ہیں. بولو سبحان اللہ. جن کو قرآن نے کہہ دیا تھا محبوب گھبرانا نہیں, یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے میرے محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے. ومن تبعک من المؤمنین, اور یہ فاروق اعظم, یہ ابو بکر, یہ مولا علی, یہ جماعت تیرے لیے کافی ہے جو تیرے مشن میں تیری کفایت کرے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس گنبد پاک کا مبارک تصور کر لیں, اور دل کے اندر وہ بات بٹھا کر اس آخری درس کے اندر ان کو سلام عقیدت پیش کریں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں
بولو سبحان اللہ، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گا عتیق عمر کی ہے.